مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ،
آئیے مدنی شہر کے ناظرین، عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں آنے والے عاشقان رسول کے تاثرات سنتے ہیں.
خواجہ خواجگا حامی بے قسم، التجا سن لو شاہ امم کے لیے، خواجہ خواجگا حامی بے قسم، التجا سن لو شاہ امم کے لیے.
پہلی دفعہ آیا تو پہلے دفعہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، دو تین مرتبہ آنا شروع کیا نا، پھر میرے کو احساس ہوا، دماغ یہ ہوا کہ ہاں یہ کچھ ہے یہاں پہ، دل کو بڑا سکون ملتا ہے یہاں پہ آنے سے.
کیسا لگتا ہے یہاں
بڑا مزہ آتا ہے، سکون مل جاتا ہے، الگ ہی نیکی آتی ہے دل میں.
مجھے یاد ہے جب میں فرسٹ ٹائم آیا تھا، مجھے غسل کے فرائض اور وضو کے فرائض صحیح نہیں آتے تھے، اور ہم نمازیں پڑھتے تھے، ہمیں نماز دین کا پڑھ تو رہے لیکن جس طرح پڑھنا تھا وہ ادھر آ کے میں نے بہت کچھ سیکھا. نام مسلمان تھے لیکن نام کے مسلمان تھے، اب عملی مسلمان ہو گئے الحمدللہ. مجھے دعوت اسلامی میں تقریباً کوئی 5-6 سال ہو گئے، اس کے بعد سے زندگی میں ایسا سکون آیا، ایسا سکون کہ اس سے پہلے لگتا ہے کہ 25 سال جو عمر گزاری ہے نا وہ بے سکون گزاری، سمجھے اصل لائف ہی یہی ہے. اس سے پہلے کی زندگی وہ زندگی نہیں تھی، شرمندگی تھی. کیوں نہ نماز کا پتہ، نہ غسل کا، نہ فرائض کا. پھر مدنی چینل میں نے دیکھے، اس سے مجھے دل میں جستجو ہوئی، یار یہ کہاں سے لنک کرتے ہیں، کیا ہے. پھر میں ادھر فیضان مدینہ آیا، میں نے ادھر بہت کچھ سیکھا. یقین کریں میں کہتا ہوں، ہم لوگ بہت دنیا کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جب دین پر آئے اور مدنی مذاکرہ دیکھا، یہ سب دیکھا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. پہلے ٹی وی تھی لیکن چینل کچھ اور ہم استعمال کرتے، ڈرامے، غلط چیزیں، لیکن جب سے الحمدللہ مدنی چینل ہوئے اور حضرت کا بیان تو زندگی بدل گئی.
اب کہاں جا رہے
ہو؟ مدینہ.
جب فیضان مدینہ بن رہا تھا، کچے تعمیرات ہو رہا تھا، الحمدللہ جب سے ماحول میں ہوں، پاکستان عالم مدینہ بنانے ہیں، دونوں کو بنائیں گے انشاءاللہ.
امیر علیہ سنت سے محبت، ان سے لگاؤ، اور شورا کی صحبت، علماء دین کا دیدار، اور مفتیان اکرام کی صحبت، اور بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس سے ذہن سازی بھی ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں دل مائل ہوتا ہے آنے کی طرف.
سب سے بڑا فائدہ جو میں نے دیکھا نا یہاں آنے سے، وہ کلام، وہ گفتگو ہم کہیں نہیں سنتے جو یہاں سن لیتے ہیں، اور وہ سیکھ لیتے ہیں جو ہم کہیں سیکھ نہیں پاتے. یہ میرے مرشد کا فیضان ہے، اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہم پہ دائم سلامت رکھے.
اس وقت جو ہے نا سب سے ضروری ہمارا عقیدہ ہے، جب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، شریعت استقامت نہیں ہو گئی، ہم جو ہے وہ اپنی آخرت کو بہتر نہیں کر سکتے. یہ سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے نا ہمیں ماحول سے وابستہ ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. اہل سنت کے ماحول سے وابستہ ہونا ضروری ہے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونا ضروری ہے، جہاں پر آپ کو سنتیں سیکھی جائیں، آپ کو سکھائی جائیں.
اللہ پاک معاف فرمائے، بہت گناہگار تھے، مرشد نے نگاہ کرم کی ہے، یہاں پر بلایا، ان کا کرم ہے، وہ سکون ہے جب سے دعوت اسلامی میں آیا الحمدللہ.
آپ نے بہت کچھ یہاں سیکھا، تو یہ بتائیے گا کہ رات کو ناخن کاٹنے یا بال کاٹنے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پیر صاحب سے سوال ہوا تھا.
رات میں کاٹ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں.
یہ واضح طور پہ آج حضرت صاحب نے بیان فرما دیا ہے کہ کرنے کی کام میں کیا نام کوئی حرج نہیں، رات کو بھی آپ کاٹ سکتے ہیں.
رجب کے روزے سے حوالے سے باپا جان نے فرمایا ہے کہ جو یہ رکھے گا، 6 رکھے 4 رکھے 2 رکھے، اس کو جب تک اللہ تعالیٰ موت نہ دے، جب تک وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نہ کر لے.
میرے مرشد نے دعا کری تو انشاءاللہ قبول ہوگی،
انشاءاللہ.
اس نیت سے ہم لوگ روزہ رکھیں گے کہ آقا کی زیارت ہو جائے.
کیا نیت بنی آپ؟
انشاءاللہ 6 روزے رجب کے رکھوں گا، انشاءاللہ
روزہ رکھیں گے.
خود بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ روزے رکھوں گا، اور انشاءاللہ گھر والوں کو ترغیب دلاؤں گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ پیارے پیارے تاثرات ہم نے مدنی چرن کے ناظرین فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہونے والوں کے سنے ہیں. اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ روزے رکھنے کی نیت ہے, تو انشاءاللہ عزوجل آج ہم مدنی مذاکرے میں نیتیں کرنے والوں کی جو تعداد اب تک ہمیں ملے گی وہ بھی انشاءاللہ بیان کی جائے گی. اور آج الحمدللہ بلا موال کا کئی مقامات پر سحری اجتماعات کا بھی سلسلہ ہے. تو میں کراچی شہر میں بھی اور آج یہاں فیضان مدینہ میں بھی سحری اجتماع ہے, اور یہاں تو الحمدللہ نگران شورا سحری اجتماع میں یہاں کے عاشقان رسول کے ساتھ جو ہے وہ جمع ہوں گے. تو آپ بھی کہیں پر بھی ہیں وہاں معلومات لیجئے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ماہ رجب المرجب میں سحری اجتماعات کا سلسلہ ہوگا. بالخصوص آج کی رات جو معلومات ہوئی ہے وہ کئی مقامات پر سحری اجتماعات کا سلسلہ ہے. تو اب مدنی چرن کے ناظرین انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں, چلتے ہیں امیر علیہ سنت کی طرف اور سوالات کا سلسلہ بھی انشاءاللہ عزوجل ہم شروع کر رہے ہیں.
مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی, اب معتکف ہو گئے. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا, جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا پانی پینا, نیاز کھانا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت ہو. اعتکاف کی نیت نہیں تھی اور کھانا پینا سامنے آ گیا تو اب یہ کھا نہیں سکتے. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیں تو اب یہ کھانا پینا, سونا, یہ سب جائز ہو جائے گا. بہتر یہ کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں تاکہ ثواب بھی ملے. تو ثواب کے لیے نیت کریں, پھر کچھ ذکر و درود کر لیں, 12 مرتبہ چاہیں تو درود شریف پڑھ لیں, اب کھائیں پیئیں سوئیں جب ضرورت ہو. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. زیادہ درود و سلام پیج نمبر 2 فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ رجب شریف کا پیارا پیارا مہینہ برکتیں لٹا رہا ہے, اور پاکستان میں آج چاند رات ہے رجب شریف کی. الحمدللہ تمام عاشقان رسول کو رجب شریف کا آنا مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلوا صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. یہ جو دعا ہم نے پڑھی تو یہ سنت ہے رجب شریف میں, یہ لکھی ہوئی ہے کفن کی واپسی کے پیچھے, اس کا رجب شریف میں پڑھنا سنت ہے. حدیث پاک میں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. اس کا ترجمہ ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان ابلغنا رمضان، یعنی اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. حوالہ المعجم الاوسط بالطبرانی جلد 3 پیج نمبر 85 حدیث نمبر 3939. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ دعا آپ بھی یاد نہ ہو تو یاد کر لیجئے، اور امام صاحبان کو چاہیے کہ ہو سکے تو پانچوں نمازوں کے بعد جب دعا ثانی نے دوسری دعا مانگتے ہیں اس وقت یہ دعا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ دوسروں کو بھی جو آپ کے مستقل نمازی ہوں گے ان کو یاد ہونے کی امید ہے، یاد ہو جائے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام نادر علی ہے، اور حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ نوجوان نسل آج کل پاکی کا خیال نہیں رکھتی، تو اس کے بارے میں آپ کیا بیان فرمائیں گے؟
اللہ اللہ، نہ نوجوان نسل خیال رکھتی ہے، نہ بوڑھے خیال رکھتے ہیں، نہ بچے خیال رکھتے ہیں، یہ وہ پتا بھی نہیں ہوتا، پاک ناپاک کا پتا نہیں ہوتا. ہاں میل کا دھبا وغیرہ نظر آتا ہے تو یوں سمجھتے ہیں کہ اس کو دور کرنا چاہیے اور صفائی رکھنی چاہیے، یہ بھی اچھی بات ہے کہ میل کا دھبا بھی دور کیا جائے، لیکن ناپاکی کا اتنی سمجھ نہیں ہوتی. گندے پانی کے چھینٹے آتے ہیں یا کوئی ناپاک کپڑا دھونا ہے تو بالٹی میں اسی ناپاک کپڑے میں دوسرے پاک کپڑے بھی ڈال دیے اور سب ہی اس سب کو ناپاک کر دیا اس طرح، اور یہ طریقہ کار آج کل چل رہا ہوتا ہے. بچے نے پیشاب کر دی تو یہ اس کو بھی اسی میں ڈبنگ اسی بالٹی میں، یا جس طرح بھی طریقہ کار بعض غلط ہیں، مطلب جو عوام میں رائج ہیں، جس سے وہ پاک رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بظاہر سفید اور اجلا نظر آتا ہے لیکن بعض اوقات بدن پر ناپاکی ملی ہوئی ہوتی ہے، احتیاط نہیں ہے. ہم سب کو خوب احتیاط کرنی چاہیے، پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا چاہیے. چھوٹے بچوں کے بارے میں بھی یہ تصور ہوتا ہے کہ دودھ پیتا بچہ نا اس کا تو پیشاب پاک ہے، ایسا نہیں ہے. ایک ایک دن کا بچہ بلکہ پیدا ہوتے ہی اگر بچے نے پیشاب کر دیا تب بھی وہ ناپاک ہی ہے. اس کے لیے معلومات حاصل کریں، چھوٹا سا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی پاکی ناپاکی کے کئی مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ السنت سے عرض ہے کہ ایک اور بھی اس معاملے میں اگر ہماری رہنمائی فرمائے کہ بعض اوقات اگر کوئی چیز جیسے آپ نے ابھی جو فرمایا کہ اگر بچے نے پیشاب کر دیا کچھ، تو اس کو صاف کرنے کا بھی جو انداز ہوتا ہے وہ بعض اوقات کوئی گیلا کپڑا لے کر یا تو یوں پونچھ لیتے ہیں یا ہاتھ گیلا کر کے تھوڑا سا یوں صاف کر لیا، تو اگر کوئی ایسا کپڑا جو ناپاک ہو جائے تو کیا اس طرح سے کرنا کافی ہوگا؟
یہ تو پانی میں نے تو یہاں تک مجھے یاد پڑتا چھینٹے بھی مار دیتے ہیں، اس طرح پاک نہیں ہوتا. جیسے کہ یہ کپڑا یہ چادر ہے، جیسے اب یہ پیشاب بچے کا پیشاب ہو گیا اس پہ یا بڑے گا کوئی بھی، تو اب یہ کہ اس کو پانی کے نل جیسے کھول کر اس طرح اس پر پانی بہائے اور اتنا بہائے کہ ذن غالب آ جائے، یعنی خیال جم جائے کہ اب یہ پانی ناپاکی لے کر جا چکا تو یہ پاک ہو گیا. ایک طریقہ یہ پاک کرنے کا جو غالباً آسان بھی ہے کہ یہ کرنا پڑے گا، خیال جمنا چاہیے کہ یہ پانی ناپاکی لے کر چلا گیا. اور بھی طریقے ہیں جو یہ آپ کو کپڑے پاک کرنے کے طریقہ اس میں ملیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک سوال ہے ہمارے پاس بلوچی زبان میں، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ تحریری طور پر بھی نظر آئے گا انشاءاللہ.
منی نام جمعہ خان ہے، ماروا مسیتا نماز مردم اہدا کایا واپسا ٹائم پاس کرنا شیعہ باری کا تھی چھ شمع چھ رائے شمع چھ گوشت.
مسجد میں ٹائم پاس کرنے کے لیے سوتے ہیں، یہ کیسا؟ اس میں ایسا ہے کہ مسجدیں بنی ہیں عبادت کے لیے، یہ ہمارے سونے کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، اس لیے ایسا نہ کیا جائے مسجد میں. سونے سے اور بھی نقصان یہ بھی دیکھیں کہ یہ دری پر تیل والے سر، میل والے سر رکھ کے سوتے، تو بہت سو نے دیکھا ہوگا کہ دری پر وہ کالے کالے دھبے ہو جاتے ہیں سر رکھ کر بار بار سونے سے، تو اس پر آدمی کو سجدہ کرنے میں نمازوں میں بڑی کراہیت آتی ہوگی، اس لیے وہ بہرحال وہ کراہیت آئے نہ آئے کوئی یہ مسجد کی چیز کو گندا تو کیا نا، میلا کیا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اب اگر کسی کو واقعی کوئی سی مجبوری ہے سونا پڑا تو احتکاب کی نیت کر لے، ثواب کے لیے نیت کریں گے تو ثواب بھی ملے گا، اور پھر ثواب کے لیے کریں تو بہتر یہ ہے کہ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، کچھ عبادت کر لیں، اور اب چاہیں تو مطلب اپنی چادر بچھا کر اس پر سوئیں. مسجد کی دری کو آپ کے پسینے کی یا کوئی بھی میل کچیل کی وہ اثر نہیں پہنچنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور اگر پسینہ اتنا آ رہا ہے کہ اس میں ہی بدبو ہے اور لوگوں کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے بدبو سے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی، اگر واقعی ایسی بدبو ہے پسینے بازوں کے ہوتی ہے کہ برابر کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، موڈ خراب ہوتا ہے، لیکن آدمی بولتا نہیں ہے، اگر ایسی بدبو ہے تو پھر تو مسجد میں آنا ہی گناہ ہے. جی ہاں، جماعت سے بھی نہیں، وہ گھر میں پڑھے نماز پڑھے جہاں بھی پڑھے. مسجد اس کے لیے نہیں ہے بدبوؤں کے بھبکے اڑانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسجد میں تو خوشبودار، حدیثوں میں تو خوشبودار رکھنے کی تلو ہے، ترغیب ہے مسجدوں کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ معتکفین بھی دھیان میں رکھیں، جو رمضان شریف میں معتکفین بھی اپنی کوئی چادر کوئی چیز بچھا کر ہی سویا کریں، ویسے خالی نہیں. اس سے احتکاف کر کے آپ ٹھیک ہے احسان نہیں کرتے کسی پر، آپ اپنی آخرت کے لیے احتکاف کرتے ہیں، تو یہ نہیں مسجد کو کوئی آپ کی ذات سے نقصان پہنچے، کوئی میل کا ہلکا سا دبا بھی آپ کی طرف سے مسجد کو ملنا نہیں چاہیے، میل کا دبا دور ہونا چاہیے، آنا نہیں چاہیے آپ کی طرف سے، نہ کوئی بال اڑے نہ کوئی کچرا اڑے آپ کی وجہ سے مسجد میں، کچھ بھی نہیں، صفائی صفائی صفائی، النظافت من الایمان. آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ پر امت کے ثواب پیش کیے گئے یہاں تک کہ تنکا جو مسجد سے کوئی باہر کر دے انہیں ثواب کے کاموں میں سے، اور گناہ پیش کیے گئے، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی کو آیت یا سورت قرآن دی گئی اور اس نے بھلا دی. اور ابن ماجہ کی حدیث سماعت فرمائے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. تو یوں مسجد سے کچرا نکالنا ہے، گندگی نکالنی ہے، یہ نہیں کہ وہ کام دھندا کر کے مسجد میں سو گئے، نماز کا ٹائم ہوا تو نکل گئے باہر، نہیں، مسجد اس کے لیے نہیں ہے. مسجدیں سجدہ کرنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے. اور مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، چوپال لگانا، یہ بھی چوپال میں نے بیٹھ کے جمانا گپ شپ کی، یہ بالکل یعنی کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ایک یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبرت نشان ہے، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، خدا کو ان سے کچھ کام نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، کیا ولی بھی اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں؟ اگر وہ زندہ ہوتے ہیں کیا وہ ان کو پکارنے سے وہ جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، یا مدد کے لیے پکارا جائے تو مدد بھی کرتے ہیں؟
بے شک انبیاء کرام حیات ہوتے ہیں اپنی قبروں میں، انبیاء حیات ہیں اپنی اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں, اور جہاں تک بزرگوں کا اولیاء کرام کا تعلق ہے تو وہ بھی حیات ہوتے ہیں, اور اس پر بھی کافی یعنی ہمارے علماء نے دلائل جمع کیے ہیں. یہ کرامات شیر خدا کی رسالہ مکہ المدینہ کا, اس میں بھی کافی مطلب ہے کہ سوال جواب اس عنوان پر ہے. مفتی صاحب سے اس مسئلے پر ہم مزید سنتے ہیں.
الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں. اور یہ اصول ہے, قاعدہ ہے اہل سنت کا, یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ روح کبھی بھی نہیں مرتی. روح کا ہمیشہ یہ جسم کے ساتھ تعلق رہتا ہے. جو موت ہے, موت یہ جسم کے اوپر طاری ہوتی ہے, روح جسم سے جدا ہو جائے اسی کو موت کہتے ہیں. روح یہ نہیں مرتی, روح اپنی جگہ پہ باقی ہوتی ہے اور زندہ ہوتی ہے, اور انتقال کے بعد بھی اس روح کا تعلق قبر پر اپنے جسم کے ساتھ رہتا ہے. اسی لیے جب ہم قبروں پر جاتے ہیں تو عام لوگوں کی قبروں پر جا کے جب ہم ان کو سلام کرتے ہیں تو وہ ہمیں پہچانتے ہیں, اور جو دنیا میں ہمیں جاننے والے تھے, رشتہ دار تھے مثلا, تو ان سے جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ مانوس ہوتے ہیں ہمارے بیٹھنے سے. تو عام لوگوں کا یہ معاملہ ہے, تو اللہ کے اولیاء کا تو ان سے بڑھ کر ہے. تو روح تو کبھی مرتی نہیں ہے, اسی طرح جو جسم ہے وہ بھی باقی رہتا ہے, حفاظ کا باقی رہتا ہے, شہداء کا باقی رہتا ہے. اللہ پاک کی نافرمانی کے اندر جو جسم کبھی مشغول نہیں ہوا, ہمیشہ اس کی اطاعت کے اندر رہا, اس کا جسم یہ محفوظ رہتا ہے. تو اللہ پاک جس کے جسم کو چاہتا ہے محفوظ رکھتا ہے. تو اولیاء اللہ ان کے واقعات بھی بکثرت موجود ہیں, علماء نے اس کی سراحتیں کی ہیں کہ ان کے جسم اپنی قبروں کے اندر سلامت ہوتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ ایسے اولیاء اللہ کے جن کو دنیا کے اندر تصرف یعنی کچھ کام کرنے کا اختیار حاصل تھا کہ وہ لوگوں کے کام بنا سکتے تھے, جب دنیا سے جاتے ہیں تو گویا کہ ان کی روحیں جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہیں. پہلے وہ جسم کے اندر ہوتی تھیں, اب اور ان کو آزادی ملتی ہے اور ان کے اختیارات اور ان کے جو پاورز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, اور پہلے سے زیادہ وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ تو اصول ہے, قاعدہ ہے کہ روح کبھی کسی کی بھی نہیں مرتی, چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. اب ان کی روح اپنی جگہ پر قید رہتی ہیں, مسلمانوں کی روحیں جو ہوتی ہیں وہ مختلف مقامات پر رہتی ہیں, لیکن ہمیشہ تعلق جسموں کے ساتھ رہتا ہے. اسی لیے جب ہم قبر پہ جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اور وہ ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں.
غالباً مدد کے تعلق سے بھی اس سوال میں تھا.
جی بالکل, مدد کرتے بھی ہیں, اور اس میں کوئی استحالہ بھی نہیں ہے, ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ محال ہے اور ناممکن ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ پاک جس کو جسے چاہے قدرت عطا فرماتا ہے, اور ہمیشہ سے یہ طریقہ کار صحابہ اکرام علی مدوان کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد, پردہ فرمانے کے بعد بھی پکارا. اسی طرح تابعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارشات کی, یعنی تابعین جو صحابہ اکرام علی مدوان کے بعد آئے. بعد کے جو آئمہ آتے رہے, بڑے بڑے اولیاء آتے رہے, بڑے بڑے محدثین مفسرین آتے رہے, تو وہ بھی اپنے اپنے اشعار کے اندر ان اولیاء کو پکارتے رہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے رہے. مثال کے طور پر ایک ہی مثال کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو نعتیہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے وہ قصیدہ بردہ شریف ہے, یعنی عجم ہو عرب ہو ہر مقام پہ یہ پڑھا جاتا ہے, اور اس میں امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی کا شعر ہے, یا اکرم الخلق مالی من اعوذ بہ سوا کا عند حلول الحادث العمم. اے مخلوق میں سب سے زیادہ مکرم اور عزت والے, بڑی بڑی مصیبتوں کے نازل ہونے کے وقت کون ہے کہ آپ کے علاوہ میں اس کی پناہ لوں, یعنی آپ ہی کی پناہ ایسے موقع پر میں لیتا ہوں. اسی طرح حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب کسی ایسے مقام پر ہو کہ جہاں تمہارا کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے, مدد کی تمہیں حاجت ہے, تو یوں کہو, یا عباد اللہ اغیثونی, یا عباد اللہ اغیثونی, یا عباد اللہ اغیثونی, یعنی اے اللہ کے بندو میری مدد کرو, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اطلب الحوائج عند حسان الوجو, یعنی جن کے چہرے خوبصورت ہو چکے ہیں ان سے اپنی حاجتوں کو طلب کرو. چہروں کا خوبصورت ہونا, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت کے نور کی وجہ سے جن کے چہرے چمک اٹھے ہیں, جن کے چہروں پر عبادتوں کا نور ہے, یعنی اللہ کے اولیاء, ان سے اپنی حاجتوں کو طلب کرو.
ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہمارے پاس سوالات ہیں. ایک سوال یہ ہے, میں اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی ہوں مگر وہ بات بات پر ناراض ہو جاتے ہیں, میں ایسا کیا کروں کہ میرے شوہر مجھ سے راضی رہیں؟
اللہ اللہ، اب یہ اس طرح سوال آیا ہے مدنی چینل کے لیے، اگر شوہر نامدار سن رہے ہوں گے سمجھ جائیں گے کہ یہ میرے بارے میں کہہ رہی ہیں، تو پتہ نہیں ناراضی یا راضی کیا مسئلہ ہوگا، خدا ہی بہتر جانے۔ یہ راضی ہوں یا نہ ہوں، اگر آپ خدمت کریں گی اور جتائیں گی نہیں، یہ ذہن میں ہے میں خدمت کرتی ہوں، میں اتنا خیال رکھتی ہوں، پھر بھی میرے ساتھ یوں کرتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے سامنے بھی یہ باتیں شیئر ہوتی ہوں، دوستوں سہیلیوں یا میکے میں یا گھر کے کسی فرد میں یا اپنی نند کے بارے میں، میں تو تمہارے بھائی کا بہت خیال رکھتی ہوں، یہ میرے یوں کرتے ہیں، اور یہ باتیں ساری شوہر نامدار کو پہنچتی ہوں، جس سے وہ اور ذہن خراب ہوتا ہو۔ اس لیے احتیاط دیکھ لیں کہ کوئی ایسی بے احتیاطی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ پتا چلتا ہو کہ یہ میں بہت خدمت کرتی ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے، واقعی کوئی دکھ ہے آپ کو، اللہ آپ کے دکھ دور کرے، اور آپ خدمت کرتی ہیں اللہ کے لیے کرتی ہیں، اگر یہ اللہ پاک قبول فرمائے تو صبر کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ آج تو رجب کی پہلی رات ہے، پاکستان میں تو چاند رات آج ہے، عرب دنیا میں تقریباً مدینہ شریف مکہ شریف وغیرہ میں خلیج میں تو آج دوسری رات ہے، وہ کیلنڈر کے حساب سے غالباً۔ تو خیر، یہ کہ قبولیت کی راتیں ہیں، یہ چاند رات تو ویسے قبولیت کی رات ہے، رجب کی چاند رات، دعا کریں اللہ سے گڑ گڑا کر، اگر شوہر واقعی کچھ کمزوری ہے ان میں تو اللہ کرے دور ہو جائے، محبتوں کے رشتے مضبوط ہو جائیں آپ کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
یہ تو کسی سے اس طرح تذکرہ کرنا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی کچھ بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں کہ بس آپ دعا کرو؟ اصل میں ان کو غصہ بہت آ جاتا ہے نا، میں کوشش تو کرتی ہوں کہ مطلب ایسا کوئی معاملہ نہ ہو، لیکن وہ بس وہ بات بات پہ ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے میں بھی کچھ کمزوری رہ جاتی ہے؟
آپ کو ایسا معاملہ کرتی نہیں ہوں، لیکن تمہارے سامنے معاملہ کر رہی ہوں میں کہ اس کی غیبت کر رہی ہوں شوہر کی، یا یہ غیبت نہیں تو کیا ہے؟ تو اب یہ کہ وہ دعا کے لیے کہنے کے لیے کہہ رہی ہیں یا خالی اطلاع دینے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ دعا کرو، بہرحال یہ کہ یہ باتیں اگر پہنچ گئی شوہر کو تو خراب ہی ہوگی نا، اور پھر اپنے شوہر کی برائی کی نا دوسرے کے سامنے، ڈیگریڈ کیا نا اس کو، یہ غصے والے ہیں، یہ بھی نہیں کہنا ہے نا، چپکے سے دعا کرنی ہے یا کسی سے دعا کروانی، تو یوں کہہ دیں کہ دعا کریں میرا ایک کوئی جائز مسئلہ حل ہو جائے، دیٹس آل، پتا ہی نہیں کہ مطلب یہ نہیں کہ وہ کیا مسئلہ ہے، اشارہ بھی نہیں کرنا ہے، آپ تو سمجھتے ہیں، بس سمجھتے ہیں کہ بس عورتیں مظلوم ہوتی ہیں بیچاریاں، آپ دعا کریں دعا کریں میرا مسئلہ حل ہو جائے، نہیں میں برائی نہیں کرتی کسی کی، یوں کر کے تو آپ نے کہہ تو دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
ایک سوال ایس ایم ایس کے ذریعے ہمارے پاس آیا کہ جب جنازہ لے کے چلتے تو ایک آدمی جنازے کے بیچ میں چلا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ چار پائیوں کو کندھا دیتے، ایک بیچ میں اپنی گردن پر جیسے وہ رکھ لیتا ہے، یہ بیچ میں جو چلتا ہے جنازے کے اوپر، تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
یہ نوینتا ہے، اسے چار پائیوں کو کندھا دینے کا تو حدیثوں میں ہے، یہ بیچ میں گردن رکھنے کا کوئی نیا سلسلہ ہو تو کہہ نہیں سکتے، یہ بعض کوما میں ہوگا، اب یہ دن میں زندگی بھر تو اس کو بہت ستایا، اب اس کے سامنے سر تسلیم خاں میں گردن جھکا دی، ایسا کوئی کانسیپٹ ہو تو پتا نہیں ہے، جو سنت ہیں ان پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ چار پایوں حدیث پاک میں کہ جو میت کے چاروں پایوں کو کندھا دے اس کی حتمی مغفرت ہو جاتی ہے، ایک حدیث میں کہ جو 40 قدم لے کر چلے تو اس کو اس کے 40 کبیرے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کندھے دینے کے بھی طریقے ہیں، پہلے سیدھے کندھے پر میت کے سیدھے ہاتھ کی طرف کا جو ہے وہ ڈنڈا نکلا ہوتا نا، وہ سیدھا جو سیدھے ہاتھ کی طرف جو ڈنڈا ہے وہ اپنے کندھے پر رکھ کے 10 قدم چلے، پھر پیچھے آ جائیں، اور اب سیدھے پاؤں کی طرف جو ڈنڈا ہے وہ اپنے کندھے پر لے لیں اور 10 قدم یوں چلیں، پھر گھوم کے آ جائیں اور الٹے کندھے کی طرف سے اپنے الٹے کندھے پر اٹھا کر 10 قدم چلیں، پھر پیچھے آ جائیں، پیچھے کھسک جائیں اور الٹے کندھے پر الٹے پاؤں والا حصہ جو ہے وہ 10 قدم لے کر چلیں۔ یہ طریقہ ہے 40 قدم چلنے کا، 40 سے زیادہ کا کوئی ممانعت نہیں ہے، لوگ نہیں ہے تو 4 ہی آدمی اگر لے کر جا رہے ہیں تو بھی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کہ کم از کم 40 تو دیں، اس طرح مطلب کندھا رش ہو تو جلدی جلدی 40 قدم کر کے پیچھے ہٹ جائیں۔ بعض لوگ دیکھا تھا میں نے کہ اعلان کرتے تھے کہ دو دو قدم، تو یہ غلط ہے، ایسا نہ کہیں، پھر کرنا ہی اعلان تو 10 10 قدم 10 10 قدم ہر کندھے پر 10 10 قدم یہ اعلان کریں۔ بعض وقت دھکم پیل لوگ کرتے ہیں، بےچارا کو اٹھاتا ہے اس کو دھکا مار کے ہٹا دیتے ہیں، کوئی وی آئی پی ہوتا ہے اس کو جلدی ہٹو ہٹو کر کے جگہ بنا دیتے ہوں گے، تو یہ بھی نہیں ٹھیک۔ کوئی کمزور ہے، بزرگ ہے، جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کے احترام میں اگر کوئی کیا جبکہ کسی کی دل آزاری نہیں ہو رہی، حق طلب ہی نہیں ہو رہی، کسی کے کندھے سے چھینا نہیں جا رہا، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال احتیاط اسی میں کہ جو بےچارے لائن میں لگے ہوئے ہیں نا وہی مطلب انہیں کی باری آنی چاہیے، سمجھ میں یہی آتا ہے، ورنہ دوسروں کو دل دکھے گا۔ اب کسی کو نہیں پتا نا کہ حضرت علامہ صاحب ہیں جن کے لیے آپ نے جگہ بنا دی ہے، سب کو مطلب ہے کہ ہر ایک کا ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، محبت بڑھے ایسا انداز کریں، نفرتیں نہ ہوں پیدا دلوں میں۔ اب بہت بوڑھا آدمی ہوتا نا، بوڑھا ہے کوئی بزرگ ہے اس طرح، اس کو لوگ اگر جگہ دے دیں نا تو وہ سمجھ میں آتا ہے یا یہ بےچارا بزرگ ہے، یہ بھیڑ میں یہ دھکے نہیں کھا سکتا، اس کو کندھے کی سعادت دلوائی جا رہی ہے، اس میں کوئی حرج لگتا نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، اللہم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلى الله عليه وسلم۔
ایس ایم ایس کے ذریعے ہمارے پاس سوال ہے کہ کسی کا نام نور احمد ہے، اس کو نورا کہنا کیسا؟
نام نہیں بگاڑنا چاہیے، نورا کہہ کر مطلب ظاہر ہے، وہ جو ایک اچھا لفظ ہے نور جو قرآن کریم میں بھی ہے، تو اس کو نور کو نورا کہنا نہیں صحیح نہیں ہے، نام نہ بگاڑے جائیں۔ اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔
میرا نام ہے محمد مبین، میں سماستا سے بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ بیوی مرد سے پوچھے بغیر روزہ رکھ سکتی ہے؟ کیا آپ بچے ماں باپ سے پوچھے بغیر روزہ رکھ سکتے ہیں نفلی؟
ہاں، عورت کو تو یہ ہے کہ وہ شوہر کی اجازت لے لے نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے تو، اور چھوٹے بچے جو نابالغ بچے ہیں روزے کی طاقت رکھتے ہیں تو ماں باپ کی اجازت کا تو پڑھا تو نہیں ہے میں نے، ماں باپ بعضوں کا تو خواہ مخواہ وہ ہمدردی میں یا شفقت میں کہتے نہیں کمزور ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا، اگر واقعی کمزور ہو جاتا ہے بچہ روزہ رکھنے سے تو ماں باپ روکے تو ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا بچے کو تو پھر نہ روکے، لیکن یہ اجازت کا مجھے پتہ نہیں ہے، مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟
بہار شریعت میں ہے کہ ماں باپ اگر بیٹے کو روزہ نفل سے منع کر دیں اس وجہ سے کہ مرض کا اندیشہ ہو تو ماں باپ کی اطاعت کریں،
مطلق کا اجازت لینا
راضی کر کے، یعنی ویسے جی حرج نہیں اس کے اندر، لیکن یہ کہ بہتر ہے کہ ماں باپ کو اعتماد میں لے کر ہی رکھے تو زیادہ اچھا ہے۔
جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک سوال سوشل میڈیا پر ہمارے پاس آیا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر موبائل پر قرآن پڑھنا کیسا؟
کوئی حرج نہیں ہے، تلاوت کر رہا ہے نا
جی،
کوئی حرج نہیں.
ایک سوال یہ بھی
کرنا چاہیے
جی، ایک سوال یہ بھی ہے، سنا ہے بیوہ کو عدت میں کھلے آسمان کے نیچے جانا بیٹھنا نہیں چاہیے، کیا بیوہ عدت کے دوران چھت پر کام یا سردی کے موسم میں دھوپ کے لیے جا سکتی ہے؟
اس میں مظاہر تو کوئی حرج نہیں ہے، بے پردگی تو ضروری ہے، ہاں بے پردگی ہوتی ہو تو ویسے بھی عدت ہو یا نہ ہو بے پردگی تو گناہ ہے. بعض چھتیں ایسی محفوظ ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی بے پردگی کی صورت نہیں ہوتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مزید مفتی صاحب اگر کچھ فرما دیں اس پر.
جی کھلے آسمان کا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ اس نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، گھر سے باہر نکلنا اس کے لیے ممنوع ہے بغیر اجازت شرعی کے. اور دوسرا وہ زینت یعنی میک اپ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جس کے ذریعے سے خوبصورتی حاصل کرتے ہیں، ان چیزوں کی اس کے لیے ممانعت ہے. باقی گھر کے اندر کسی بھی جگہ پہ جا سکتی ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے. تو چھت کا بھی وہی حکم ہے جو آپ نے بیان فرمایا کہ بے پردگی نہیں ہوتی، کپڑے وغیرہ سکھانے کے لیے جا رہی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے.
ایک سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ اس ماہ رجب المرجب میں کرنے کا کوئی عمل یا وظیفہ ہے تو ارشاد فرما دیں.
رجب شریف کی چاند رات کے تعلق سے وہ تنویر برکات پیج نمبر 71 کے حوالے سے، ماہ رجب کی پہلی رات بعد نماز عشاء دو رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ شریف پڑھے. ہر بیماری کی صحت کے لیے یہ نماز بہت افضل ہے، یعنی بہت مفید ہے. انشاءاللہ الکریم صحت عطا ہوگی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال ایس ایم ایس کے ذریعے ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ اگر والدین غیبت کرتے ہوں تو ان کو کس طرح منع کیا جائے؟
اب یہ کہ اگر ظن غالب آتا ہے اور آپ کو سمجھانا آتا ہے تب تو واجب ہو جائے گا کہ ان کو سمجھائیں، اور یہ سمجھ بھی پڑتی ہو کہ یہ ہے واقعی غیبت، اب تو سمجھانا ضروری ہے، نہیں سمجھائیں گے تو گناہگار ہوں گے. اور اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ مانیں گے تو نہیں، تو پھر آپ کے لیے سمجھانا ضروری نہیں ہے، بلکہ احتیاط میں ہی عافیت ہے کہ کہیں کچھ کا کچھ بول دیتے ہیں. اصل غیبت والوں کا مجھے تجربہ ہے کہ غیبت کرنے والے ہیں، بھلے بڑی شخصیت کو اپنے میں لگے موبیدار مذہبی شخصیت ہے، تجربہ ہے، غیبت اگر کی نا اس نے اس کو کہا نا کہ غیبت ہو رہی ہے، یا خود ہی بعض اوقات یہ ہوشیاری کر دیتے ہیں، یہ بھی تجربہ مجھے، دیکھو وہاں میں غیبت نہیں کہہ رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں اس کے منہ کے سامنے بول سکتا ہوں. حالانکہ یہ حماقت کا سب سے بڑا تمغہ ایسے شخص کو دینا چاہیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں غیبت بولتے کس کو ہے. چوری اور سینہ زوری، مسئلہ یہ کہ غیبت کی تعریف یہ ڈیفینیشن کہ کسی کے اندر موجود برائی، خامی، عیب کو بطور برائی اس کے پیچھے سے تذکرہ کرنا، یہ غیبت. اس کی جائز صورتیں بھی ہیں لیکن عام طور پہ برائی کرنا مقصود ہوتا ہے، یہ جو لگی ہوتی ہے ادھر ادھر کی. تو اب اگر برائی کرنے کے طور پر یہ کر رہا ہے غیبت، اب اس کو کہنا کہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، تو حقیقت ہی تو غیبت ہوتی ہے، ورنہ پھر اس کا نام تہمت ہو جائے گا، اور تہمت یہ کہ اس میں جو برائی نہیں ہے وہ اس کے چاہے پیچھے سے کہے چاہے اس کے منہ کے سامنے کہے، وہ تہمت ہی ہے جو کہ غیبت سے بڑا گناہ ہے. یہ مطلب یوں کہتے ہیں، مطلب اس کے ماں باپ کا بھی خطرہ ہے کہ یہ کہہ دیں گے، اور یہ اس کا حکم ہے خطرناک، اس لیے مطلب سوچ سمجھ کر اگر غیبت کی تباہ کاریاں کا درس گھر میں جاری کرے نا تو شاید اس طرح ذہن بن سکتا ہے ماں باپ کا، اگر وہ آپ کو سننے والے بنے. تو انشاءاللہ فرق پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
غیبت کے تعلق سے جو آپ نے ابھی بیان فرمایا ہے تو سوال ایس ایم ایس کے ذریعے کچھ یوں آیا ہے کہ اگر غیبت سے توبہ کی تو جو نیکیاں اس کے پاس سے چلی گئی تھیں کیا وہ واپس اس کے نامہ اعمال میں آ جائیں گی؟
اللہ بہتر جانے. اصل وہ غیبت کرنے والا جنت میں گیا بھی نا تو سب سے آخر میں جائے گا. اس طرح کی بھی وعیدیں ہیں کیونکہ وہ نیکیاں اپنی لٹا رہا ہے نا. پیسے دینے میں تو اصل یعنی کہ پیسے دینے میں تو ہاتھ تنگ ہے اس کا نہیں دیتا, دل تنگ ہے. نیکیاں دینے میں دلے رہے. جب تک بزرگ نے وہ ٹون کیا نا تنس کا وہ غیبت کی تباہ کر لکھا ہے کہ میں مطلب اگر کسی کو نیکیاں دینی ہے تو میں اور کسی کو دوں, کیوں دوں؟ میری ماں کو نہ دوں. میں غیبت ہی کر رہی ہوں تو میری اپنی ماں کی کروں نا, تاکہ میری نیکیاں اس کو تحفے میں ملے. تم کو کیوں دوں, کسی اور کو کیوں دوں؟ یہ چوٹ کرنے کے لیے فرمایا کہ غیبت سے نیکیاں چلی جاتی ہیں. اب یہ توبہ کرنے سے واپس آتی ہیں یا نہیں یہ میں نے پڑھا نہیں ہے, یا پڑھا تو یاد نہیں ہے.
عموماً غیبت سے بچنے سوچ بن بھی جاتی ہے, لیکن جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص میری برائی بیان کر رہا ہے, مجھے بدنام کر رہا ہے, یا میرے بارے میں کوئی کمزور باتیں کر رہا ہے, یا مجھے رسوا کر رہا ہے, اس طرح کی اگر کسی کے بارے میں کوئی بات آتی ہے تو پھر جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ برداشت نہیں ہوتا, اور ہمیں بھی اگر اس کی کوئی کمزور بات, بری بات, عیب والی بات اگر پتا ہو تب مطلب کہ ہم سے وہ بات بیان ہو جاتی ہے کہ نہیں جب یہ میری عزت کی پرواہ نہیں کرتا تو میں اس کی عزت کی پرواہ کیوں کروں؟ اگر اس نے ٹھان لی ہے میری برائی کرنے کی چھوڑوں گا تو میں بھی اس کو نہیں, میں بھی ابھی اس کو مارکیٹ پہ لاتا ہوں نا. تو اگر اس طرح کی جو کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو ایسے میں خود کو کیسے ہم بچانے اور روکنے میں کامیاب ہو جائیں کہ مجھے کم از کم یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟
یہ اچھی سوچ نہیں ہے. اگر کوئی غیبت کر رہا ہے ہماری تو ہم مطلب یعنی کہ یوں بھی تو دل کو اپنے دارس دے سکتے ہیں کہ یار بیٹھے بیٹھے نیکیاں آ رہی ہیں, جمع کرتا جا رکھتا جا. جیسے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ جن کی آج جن کا یوم شب عرس ہے آج, حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ بڑے زبردست تابعی بزرگ ہوئے. 130 صحابہ کرام علیہ مردوان سے انہوں نے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے. اور ان کا نام پتا ہے کس نے رکھا ہے؟ ان کا نام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حسن رکھا ہے. اتنے بڑے یہ مرتبے والے تابعی بزرگ ہیں. آج ان کی شب عرس پہلی رجب کی رات, بہت نیک اور خوف خدا والے بزرگ تھے. ان کو کسی نے آ کر عرض کیا کہ حضور فلاں نے آپ کی غیبت کی, تو آپ نے اصلاح کا اتنا پیارا طریقہ نکالا. آپ نے فرمایا اچھا مجھے نیکیاں تحفے میں بھیجی ہیں, اوہو یہ لو کھجور کا تھال ان کو دیا کہ اس کو جا کر دے دو کہ حسن بصری نے تمہیں بھیجا کہ تم نے ان کو نیکیاں تحفے میں کی, تو یہ چھوٹا سا تحفہ میری طرف سے بھی قبول کر لو. ایسا اصلاح کا انداز ہے. میرا خیال ہے کبھی اس نے خواب میں بھی غیبت پھر کسی کی نہیں کی ہوگی, اتنی سمجھ پڑی ہوگی اس کو. یہ ہمارے لیے سمجھنے کا طریقہ ہی ہے. اگر کوئی غیبت کرے تو اپنے آپ کو اللہ کرے کہ ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ کہ ان کی نیکیاں آ رہی ہیں تحفے میں, ٹھیک ہے آنے دو.
اپنے نیکیوں کے تعلق سے صلی اللہ تعالی علی
محمد,
نیکیوں کے تعلق سے جو آپ نے بات کی تو وہی آپ نے غیبت کی تباہ کاریاں جو کتاب ہے اس میں ایک اس طرح کی بات بھی لکھی ہے کہ کسی نے کسی کو کہا کہ آپ نے میری اس طرح برائی کی, آپ نے اس طرح میری غیبت کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا مقام اتنا بھی بڑا نہیں ہے کہ میں اپنی نیکیاں آپ کی طرف بڑھا دوں.
کیا بات ہے، کیا بات ہے؟
سوال یہ آیا ہے کہ میرے شوہر دوسروں سے پیسے لے کر اپنے دوستوں کی، اپنے بہنوں کی مدد کرتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے لوگوں کی بھی مدد جب ان کو کرنی ہوتی ہے تو یہ کسی اور سے پیسے لیتے ہیں اور یہ مدد کرتے ہیں، تو کیا کسی اور سے پیسے لے کر کسی اور کی مدد کرنا درست ہوگا؟ اور جب یہ کسی کی مدد کرتے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ فلاں نے پیسے دیے ہیں، وہ اپنے طور پر مطلب کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں، تو میں یہ کہتی ہیں کہ میری اور میرے شوہر کے درمیان اس حوالے سے تلخی رہتی ہے اور ہم تھوڑا مطلب آپس میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے کہ یہ کسی اور سے پیسے لے کر دوسروں کی مدد کیوں کرتے ہیں، تو ایسے شوہر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اور ایسی بیوی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جنہیں بڑی اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟
اب اگر ایف جی آر ایف جیسے ہے ہمارا شعبہ، وہ بھی نہیں کہتا کہ ہم نے دوسرے سے لیے پیسے، وہ مدد کر رہا ہے، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ بھائی یہ چندے سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب انفرادی طور پر کوئی کر رہا ہے مدد تو اخلاقی طور پر بھی بتا دینا چاہیے کہ بھائی میں اپنے پلے سے نہیں کر رہا، میں نے کسی کے ذریعے آپ کی ترکیب کی ہے، یہ ایک رہنے کا اخلاقی طریقہ یہی ہے۔ اچھا اب اگر یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ میں سخی داتا ہوں اور اپنے پلے سے کر رہا ہوں، تب تو ظاہر ہے کہ یہ دھوکہ دے رہا لوگوں کو، گناہگار بھی ہو رہا ہے جبکہ یہ تاثر دے رہا ہے۔ ریا بھی کیسا، ایک تو وہ نیکی کرے اور اس پہ ریا، یا تو نیکی تو یہ مطلب اس کا یہ سخاوت اس کی ہے ہی نہیں نا، اب اس کی ریا، تو یہ ریا سے بھی خطرناک عجیب و غریب ریا ہے، تو بہرحال اگر ایسا ہے تو نہ کرے۔ اچھا اب رہی بیوی کا کڑنا، اور کڑن کی حالت یہ کہ یہاں بھی پیغام دے دیا مدنی چینل پر، تو یہ پتہ نہیں شوہر اس کا مقابلہ کر سکے نہ کر سکے، خدا بہتر جانے۔ یہ دیکھ لے ذرا زوجہ محترمہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر ایک پر اسی طرح کا یہ شو کرتے ہوں کہ یہ میں ہی کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں بولتے، یہ تو کسی کی مدد کر دیتے ہیں، تو پھر اپنے کو کیوں کیا تکلیف ہے؟ یہ بول تو نہیں رہے کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، مدد کرے تو آدمی نہیں بولتا ہے، بعضوں کا توجہ نہیں ہوتی یا نہیں بولتا، مدد کر دیتا ہے، ہوتا کسی اور کا پیسہ ہے، اس میں اپنے کو مطلب دل بڑا رکھنا چاہیے، اور ہم اس بات کے مکلف تو نہیں ہے نا کہ لڑائی جھگڑے کر کے کسی کو رائے راست پر لائیں اگر وہ غلط کر بھی رہا ہے۔ اگر سمجھانا آتا ہے، یہ بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے سمجھانا آتا ہے، تو سمجھانا آتا نہیں ہے، انداز مبلغانہ ہو، ناصحانہ ہو، حکیمانہ ہو تو سامنے والا سمجھے گا، جارحانہ انداز ہوگا نا، جیسے آج کل ہمارے یہاں جارحانہ انداز، مطلب ڈانٹنے والا جھاڑنے والا ہی انداز ہوتا ہے، تو اس سے آدمی نہیں سمجھتا، ضد پیدا ہوتی ہے عام طور پہ۔ اگر شوہر غلط کر بھی رہا ہے تو کیا شوہر نے نماز چھوڑی تو اس پر کبھی آپ کی لڑائی ہوئی؟ کبھی بھی نہیں ہوئی، آپ خود پڑھتی ہیں، یہ بھی دیکھ لیں۔ اور بھی بہت سارے گناہ شوہر کر رہا ہوتا ہے تو کسی بات پر غصہ نہیں آتا، آخر اس بات پر کیوں آتا ہے؟ یہ بھی دیکھ لیں کہ شیطان آپس میں لڑوا کیوں رہا ہے۔ اس لیے دل بڑا رکھیں، نماز کی پابندی دونوں کو کرنی ہے، اور اگر معاذ اللہ جو ہے ایسا کہ خود کو سخی ظاہر کرنا مقصود ہے اور اپنے پیسے بھی نہیں ہیں، تب تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور سب کو احتیاط کی توفیق نصیب فرمائے۔
اچھا بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو کسی کے بارے میں یہ پتا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی کوئی ایسی مالی پوزیشن نہیں ہے کہ یہ اپنی جیب سے میری مدد کر سکے، لیکن ان کے پاس یہ ہے کہ یہ کسی کے ذریعے میری مدد کروانے پر ان کو قدرت ہوتی ہے، اور اس کی ایک آدمی کی ایسی پوزیشن ہوتی ہے کسی سے بھی کہہ کر یہ کلوا دیں گے، تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی کسی کو کہتا ہے اور وہ لوگوں سے اس کی مدد کروا دیتے ہو، یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اپنی جیب سے تھوڑی کیا ہوگا، اسے کسی سے کروا کر ہی دیا ہوگا، تو ایسی صورتحال میں شاید ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی مدد کر رہا ہے جائز طریقے سے ثواب کی نیت سے، تو کیا اس کو اس حوالے سے کہے جائے گا کہ یہ نیکی کا کام کر رہا ہے؟
بالکل نیکی ہے، اس میں کیا ہے، اس کی جیسا ہم جیسا مذہبی آدمی ہے، یہ کسی کو پانی بھی پلائے گا نا تو بھی ذہن یہی بنے گا کہ مولا نہ ہے، کسی نے دیا ہوگا تو پلا رہا ہے، हम जैसे आदमी अगर कोई चंदा भी देगा ना मस्जिद में या किसी काम में तो लोग यही बोलेंगे क्या किसी ने दिया होगा इसको, तो इसने ये पहुंचा दिया। मुलाकात किसी को चाहे जेब से भी दिया हो तब भी यही जहन बनेगा किसने किसी के किसी ने दिया होगा तो दे रहा है। तो ये मतलब ऐसा आदमी अब क्या बताते करे यार। अच्छा फिर ये बोलने की जरूरत क्या, नहीं नहीं मेरे जेब का है, फिर वो रिया बोल के थोड़ी आती है। ये तो एक अपने लिए तो प्रोटेक्शन है हमारा, तो यार कि हम अगर कोई राय खुदा में अपने पल्ले से भी खर्च करें तो लोगों ने यही समझना है कि किसी ने दिया होगा तो अच्छा ना, कि अपना जाहिर ना हो अमल, वो अपना अमल है भी अल्लाह जाने बंदा जाने यार जन्नत में कौन दे जन्नत में दाखिल करेगा, अल्लाह करेगा बंदा करेगा, तो जो रब जन्नत देगा हम उसी के लिए देना यार। ये बंदा अगर बंदे को बताएंगे कि ये मेरी तरफ से है ना, खामा का ये कहना कि मेरी तरफ से वजाहत करना व्हाट इज दिस, हाजत क्या है, एक को भी क्यों बता रहे कि मेरी तरफ से जरा पहुंचा देना, खाली अगर ये कहने में कभी ये पहुंचा देना क्या तकलीफ है, नफ्स को तकलीफ है ना, ये भी तो कह रहा मेरी तरफ से ही। हाँ अगर तरगीब दिलाना मकसूद है वाकई 100% ये नीयत है कि मैं चूंकि एक चार आदमी मुझे मानते हैं और मैं मतलब यानी कि बोलूंगा ना मेरी तरफ से तो लोगों को या मेरे मानने वालों को इससे रगबत होगी ये भी देंगे तब तो सही है, इस नीयत का भी सवाब मिलेगा। मगर ये बहुत गौर करना है, वो खतरनाक बात है ये शैतान जो है ना ये मतलब टांग अड़ाई देता है, मसला कर देता है और रिया में बंदे को फिसला देता है। अल्लाह पाक शैतान के शर से हम सबको बचाए और इखलास नसीब फरमाए।
ये सवाल एक और आया SMS पर, जब इंसान कहते हैं जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसकी बहुत तारीफें की जाती हैं और बड़े अच्छे अच्छे उसके बारे में तासुरात भी बयान किए जाते हैं, तो ये कहते हैं कि फरमाए कि क्या ये फितरी तौर पर है कि ऐसा होता है कि इसके बारे में इतनी इतनी बातें की जाती हैं, अगर ऐसा है तो इसके जीते जिसकी तारीफ को क्यों नहीं करता, मरने के बाद ही उसकी तारीफ क्यों की जाती है, इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं।
झूठ तो झूठ ही है, चाहे जीते जी करे चाहे मरने के बाद करे। आपने सुना होगा दोहा, दोहा यानी बैन, ये मय्यत पर जो दोहा किया जाता है ना इसकी तारीफ ये कि मय्यत पर यानी उसके मरने वाले की खूबियां बढ़ा चढ़ाकर बयान करना झूठे मुबालगे, मय्यत की बढ़ा चढ़ाकर खूबियां बयान करके आवाज से रोना, ये बैन और नोहा कहलाता है जो सख्त हराम है, और जो ऐसा करेगी या करेगा उसको कयामत के दिन डामर का लिबास पहनाया जाएगा। डामर बहुत यानी कि जल्दी उसको आग पकड़ती है और बहुत गर्म होती है, ये उसका लिबास पहनाया जाएगा, उसको खारिश्त की चादर उस पर डाली जाएगी, खारिश की बिजली की, जिससे मतलब ये को खुजा खुजा कर मतलब बहुत तकलीफ होगी उसको। तो कोई भी मर्द या औरत ये करेगा उसके लिए ये अजाब है नोहा। तो ये मय्यत पर इसका देखो ना हदीस में भी तस्करा है, तो ये ऐसा अम्र है कि ये लोगों को शैतान मतलब इसमें डालने में कामयाब जल्दी हो रहा है कि मरा जिंदा हाथी लाख का मरा तो सवा लाख का, ये गुजराती कहावत है जीव तो हाथी लाख गणाए मरियो त्यारे सवायो थाए, ये मैंने उसका उर्दू तर्जमा पहले बता दिया। तो ये मरा हुआ के तारीफे लोग करते हैं गलत, हाँ बुराई नहीं करनी चाहिए, जिंदा की भी कीमत बनाए तो गुनाह है, तो मुर्दे की कीमत जिंदा के मुकाबले में ज्यादा गुनाह है, बड़ा गुनाह है कि जिंदा से माफ करवाना मुमकिन होता है, मरे हुए से माफ करवाना मुमकिन नहीं है। तो मुर्दे की तो सिर्फ अच्छाइयां बयान करने का हमें हुक्म है हदीसों में, बहरहाल ये होता है कि वो हंसता था तो मोती झड़ते थे, बात करता था तो फूल खिलते थे, और अखलाक तो ऐसे कि वाह वाह सुभान अल्लाह, गरीबों की देसी हमदर्दी के क्या कहने, ارے ولی تھا ولی، خالی نماز ہی نہیں پڑھتا تھا باقی تھا ولی، اور جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، جھوٹ کیا بولنا، باقی تھا ولی صفت آدمی. اس طرح کی گفتگو سمجھو گے عوامی. یہ دنیا کو پتا ہے کہ نماز تو ایک ٹائم کی پڑھتا نہیں تھا، عید کے ٹائم پر بھی مر مر کے دھکا مار کے اس کو بھیجتے تھے آج عید پڑھ لے. اب اخلاق کا تو سب کو پتا نہیں ہوتا، سخاوتوں کا ہر ایک کو تو پتا نہیں ہوتا نا. تو یہ لوگوں کی بس یہ نہیں کرنا چاہیے سر، چپ رہنا چاہیے، ایک چپ سو سکھ.
ادھر ایک سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ آئی، دیکھی تھی، وہ پوسٹ کچھ اس طرح کی تھی کہ بی بی کے مرنے کے بعد جب شوہر اس کی تعریف کرتا ہے نا تو کہتا ہے کہ یہ تعریف جو آپ نے اس کے مرنے کے بعد کی، جیتے جی کرتے تو بی بی کتنی خوشی خوشی اپنے دن گزارتی. اچھا شوہر کے جانے کے بعد جب بیوی اس کی تعریف کرتی ہے نا تو کوئی کہتا ہے کہ اگر یہ تعریف جو تم شوہر کی کر رہی ہو، اگر تم اس کے جیتے جی کرتی تو شاید اتنی بیماریوں میں مبتلا نہ ہوتا جتنی بیماریوں میں بےچارا سسک سسک کے یہ گیا. اور ماں باپ کے جانے کے بعد جو اولاد تعریف کرتی ہے نا ماں باپ کی کہ بس جو ہمارے والدین تو ہمارے والدین، تو کسی نے کہا اگر یہی تعریف والدین کی ان کے جیتے جی کرتے نا تو اتنی دعائیں ملتی کہ تم یاد کرتے. لیکن ہمارے یہاں مرنے کے بعد زیادہ تر ایسے آپس کی میں کوئی خوش طبعی میں سے کہتے ہیں نا یار میری قدر کرو قدر، کہتے ہیں یار دنیا سے جانا پڑے گا اس کے لیے آپ کو.
کیا بات.
نکاح کا خطبہ سنت ہے یا فرض؟ ارشاد فرمائے.
سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی خطبے کی نیت سے تو ہو جائے گا خطبہ. نکاح کا خطبہ پڑھنا فرض نہیں ہے، مستحب ہے، ثواب کا کام ہے. نہیں پڑھا تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن جب خطبہ پڑھا جا رہا ہے تو سننا فرض ہے، اس کا سننا ضروری ہے، سننا واجب ہے اس کا. جیسے جمعے کا خطبہ بھی تو واجب ہے سننا، عید کا خطبہ، جو خطبے دیے جاتے ہیں ان کا سننا واجب ہوتا ہے. البتہ یہ کہ خطبہ خود کیا ہے یہ اس کے اپنے اپنے جدا جدا احکام ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہم
بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلی اللہ
علی محمد.
پیارے باپا جان، میرا نام حمزہ ہے، آپ کو رجب مبارک ہو، اور آج میری سالگرہ ہے، میرے لیے دعا کیجیے گا. پیارے باپا جان، میرا نام کنیز فاطمہ تاریہ ہے، آپ کو رجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو.
ایک تو بچے نے سالگرہ کا بتایا، میری طرف سے بھی بہت بہت مبارک ہو. حمزہ بن مفتی الحاج حسان مدنی، سالگرہ بہت 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 مبارک ہو. ماشاءاللہ. اور رجب کی مبارک، چاند کی مبارکباد بھی دی ماشاءاللہ، اور بچوں نے بھی دی، اور ابو بکر، حاجی ابو بکر اور حاجی رمضان نے بھی دی، برف میں کھڑے ہو کر، برف باری میں کھڑے ہو کر، برف باری ہو چکی تھی شاید، برفانی ماحول تھا. ماشاء اللہ، سب کو خیر مبارک، اللہ آپ سب کو مبارک کرے. صلو علی
الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
اللہ کا مہینہ، 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 سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب. اللہ کا مہینہ، سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب.
اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ 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 اللہ.
کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب لوگ مر جائیں گے تو پھر ایک بندہ رہ جائے گا تو پھر اس کو کون دفن کرے گا؟
یہ سوشل میڈیا کا سوال لگتا ہے. ہاں بھائی مفتی صاحب جواب دیجئے.
اس میں قیامت جب قائم ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا کہ صرف ایک بندے کے اوپر قائم ہو. قیامت جب کافروں کے اوپر قائم ہوگی تو وہ بہت سارے موجود ہوں گے, اور ایک ساتھ ہی یہ قیامت کا جو ہولناک زلزلہ آئے گا وہ ہوگا, اور کیفیت یہ ہوگی کہ کپڑا کسی نے کھولا ہوا ہوگا تو لپیٹنے کا موقع نہیں ملے گا, ہاتھ میں لکمہ لے کے اٹھایا ہوا ہوگا تو منہ تک لے جانے کا موقع نہیں ملے گا. تو اس وقت ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ رہ جائے گا اور اس کے اوپر قیامت طاری ہوگی, بلکہ بہت سارے افراد موجود ہوں گے, کافر ہوں گے, کہ جن کے اوپر قیامت طاری ہوگی.
اجتماعی طور پر وہ سب مریں گے, کفار جو ہوں گے قیامت کے دن, جو جب عشر قائم ہوگا اور سور پھونکا جائے گا, پہلا سور پھونکا جائے گا تو وہ سارے کفار, کتنے ہزاروں لاکھوں ہوں گے, کروڑوں ہوں گے, جو بھی ہوں گے, وہ سب کے سب, کوئی دیوار لیس رہا ہوگا, کوئی سیمنٹ گوند رہا ہوگا, کوئی ہتھوڑی ٹھونک رہا ہوگا, کوئی کپڑے مطلب باندھ رہا ہوگا, کچھ بھی کر رہا ہوگا, وہ سب ایک دم سے کسی کو, بس وہ جیسے ہی وہ چیخ کی آواز آئے گی چنگاڑ کی تو کسی کو کچھ کرنے کی مہلت نہیں ملے گی, وہ ٹکا ٹھک وہ مرنا شروع ہو جائیں گے. سب یہ کفار جو ہوں گے سارے ایک دم اجتماعی طور پر یہ موت ہوں گے, مریں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی
اللہ علیہ محمد. ہمارے یہاں قیامت وغیرہ کے تعلق سے کئی سوالات کیے بھی جاتے ہیں, جب بسا اوقات کئی سوال جیسے بنائے بھی جاتے ہیں, لیکن اس طرف اگر توجہ دلائی جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سوال کرنے والے سے یہ ارشاد فرمایا کہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کی, یعنی گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوال کرنے والے کی توجہ اس مقصد کی طرف دلا رہے ہیں جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اس تعلق سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
وہ حدیث پاک میں کہ عرض کیا گیا تھا قیامت کب آئے گی, تو ارشاد تو میں تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے جواب بڑا پیارا دیا کہ مجھے اللہ اور رسول سے محبت ہے. ارشاد ہوا المرء مع من احب, جو جس سے محبت رکھے گا اسی کے ساتھ ہوگا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے جس سے محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگا. اس پر صحابہ اکرام میں جو خوشی دیکھی گئی, اسلام لانے کے بعد, اسلام کے بعد سے ایسی خوشی میں نے نہیں دیکھی تھی, اتنی خوش ہوئے تھے کیونکہ ہر صحابی بڑھ چڑھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا کہ بولے آپ تو بیڑا ہی پارے کہ ہم تو ہیں سرکار سے محبت کرنے والے, قیامت آتی رہے. تو یہ مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک اس طرح اس مضمون کی ہے. تو قیامت کی ہم نے کیا تیاری کی؟
اگر صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور ایک بڑا نازک سوال ہے, سوال کچھ اس طرح کیا جا رہا ہے, اگر کوئی شخص یہ کہے میں نے آج کے روز اللہ پاک سے چھٹی لی ہے اور آج نماز نہیں پڑھوں گا, اس کا یہ کہنا کیسا؟
اب اگر یہ وہ ایسا ہے کہ وہ اس کو نماز اس پر فرض ہے, ایک تو یہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ سے چھٹی لی ہے اور فرض نماز کسی کو معاف نہیں, اور یہ کہہ رہا ہے کہ میری فرض نماز کی بھی چھٹی ہے, مجھے فرض نماز معاف کر دی گئی ہے, یہ تو کفریات کا بنڈل لگ رہا ہے. کفریات کلمات کے بارے میں سوال جواب میں یہ لکھا ہے کہ آج کوئی کہے کہ آج نماز کی چھٹی ہے تو یہ کلمہ کفر ہے, یہ بول کفر ہے. اللہ پاک ایمان سلامت رکھے. یہ بہت زیادہ انواس جو ہوتے ہیں نا, وہ پھٹ جس کو بولتے ہیں نا, اس طرح کے لوگ اس طرح کی باتیں بک دیتے ہیں.
ان کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں کہ بھائی مذاق کر رہے ہیں یار، مذاق کر رہے ہیں بھائی، آپ تو یار سیریس ہو جاتے ہو ویسے ہی، مطلب ہر بات پر آپ یوں بول دیتے ہو جناب یہ کفر ہو گیا یہ ہو گیا، بھائی مذاق کر رہے ہیں، کوئی مذاق بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، یہ یوں مطلب کے سامنے اپنے کہے کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں کس طرح سمجھائیں گے آپ؟
مذاق میں بھی کفر کریں گے تو کفر تو ہو جائے گا نا، آپ دنیا میں مثال لے دو نا یار، کہ آپ کے باپ، کسی کا باپ جو وہ لنگڑا ہو، ایک پاؤں سے معذور ہو، اور دوسرا مطلب کو اس کے باپ کی نقل میں دو ٹانگ والا ہو، فریش ہو، وہ لنگڑا کے چلے اور یہ بتایا کہ تیرا باپ یوں چلتا ہے، اب اگر آپ کی گھومے اور آپ اس کا گریبان پکڑے تو یہ ہنس کے بولے میں تو مذاق کرتا ہوں، پھر آپ یا مان لو گے یا اس سے لڑائی کرو گے؟ جب ایک باپ کی مطلب باپ کا مذاق نہیں برداشت ہوتا تو اسلام کا مذاق اڑانا، اسلام کے احکام کا مذاق اڑانا، اللہ اور رسول کی باتوں کا مذاق اڑانا، یہ عقل میں نہیں آتا یار، یہ مذاق اڑانے کی چیزیں. وہ قرآن کریم نے جو مذاق میں کفیات بکتے وہ ان کے لیے ایک آیت مبارکہ ہے، اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیتوں سے مذاق کرتے ہو، بہانے مت بناؤ، جان رکھو تم کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد. یہ آیت قرآنی ہے، یہ چیزیں مذاق اڑانے کی نہیں ہے. اللہ رسول کی باتوں سے مذاق نہیں اڑایا جاتا، نمازوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، اذانوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا. اسلامی جو بھی بھلے وہ تہجد گزار ہو اور نماز کا مذاق اڑائے گا تو کافر ہو جائے گا. اس کی تہجد یا اس کی پانچ ٹائم کی نماز یا اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان اس کو بچا نہیں سکے گا. وہ سوچ سمجھ کر زبان کھولنی ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب سب کو پڑھنی چاہیے، نہ پڑھی ہو تو پڑھ لیں، اگر بھول گئے تو دوبارہ اس کو پڑھ لیں، دوبارہ پڑھ لیں، کیونکہ یہی ہم کو اتنا شدھ بدھ ہونی چاہیے کہ یہ کفر ہو جائے گا اور یہ کفر نہیں ہے. اتنی شدھ بدھ ہو تبھی تو بندہ بچے گا، نہیں تو دن میں پتا نہیں کتنے کفریات لوگ بکرے ہوتے ہیں. جو کفر بکنے کے بعد جو ایسا کفر ہو، صحیح کفر، جس پر یعنی کہ کفر نافذ ہو گیا اور وہ اس پر مر گیا، توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے اس کو دوبارہ اسلام میں داخل ہونا نصیب نہیں ہوا، بھلے وہ رات دن نمازیں پڑھتا رہا، تسبیحات پڑھتا رہا، لیکن یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا تو. ہے بہت نازک معاملہ، پہلے کبھی کفر بکا تھا اسی طرح کا جس سے کفر نافذ ہو گیا تھا، اور اب بھلے ماحول میں آ گیا، اچھے دینی ماحول میں آ گیا، داڑھی بھی رکھ لی، ماما بھی سجا لیا اور نکاح بھی کر لیا، اور اس کفر سے کبھی توبہ ہی نہیں کی، تو وہ کفر تو اس کا رہا نا اس کے پاس، نہ اس کا نکاح ہوا، اولاد بھی ہے وہ بھی اس کے نکاح کی اولاد نہیں ہے. بہت نازک معاملہ ہے، علماء سے مربوط رہنا بہت ضروری ہے، علماء باعمل علماء جو ان سے مربوط ہیں، ان سے رابطے میں رہے، کی صحبتوں میں رہیں، اور مفتیان کرام جو اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، جو علم دین کے حوالے سے نیک بھی ہو اور علم دین بھی ہو ان کے پاس، ایسوں کی صحبت میں رہیں. دعوت اسلامی یا عاشقان رسول کی صحبت بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید رہے گی. اس طرح ایمان کی حفاظت کا بھی سامان ہوتا رہے گا، ورنہ حالات نا گفتہ بے ہیں لوگ، بات بات میں ہم کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، نماز کا بولو تو بازو بازی بولتے سنائی دیں گے، ہیں میں تو فلا ہوں، یعنی میں ہندو ہوں، میں تو عیسائی ہوں، یعنی ایسے مذاق میں جان چھڑانے کے لیے کہ مجھ پر تو نماز ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہی بندہ ہو گیا، مذاق میں کہا نا کہ میں ہندو ہوں تو اب یہ ہو گیا ہندو، میں عیسائی ہوں کرسچین ہوں تو ہو گیا، میں یہودی ہوں یہ کہا تو ہو گیا، میں قادیانی ہوں یہ کہا تو یہ ہو گیا، چاہے مذاق میں کہا ہو. یہ بہت نازک معاملہ ہے، اسلام کو بالکل یعنی کہ سنبھال کے اپنے ایمان کو رکھنا ہے، اور بری صحبتوں سے بچنا ہے، اور منہ پھٹ نہیں بننا، زبان پر لگام ہونی چاہیے کہ یہ مومن کی زبان جو ہے نا، یہ مثال دی گئی ہے کہ مومن کا دل یہ زبان کے آگے ہوتا ہے. جو مسلمان ہے, اہل ایمان ہے, مکمل مومن, کمپلیٹ مومن جو ہے, کامل مومن, اس کا دل اس کی زبان سے آگے ہوتا ہے. جب یہ بولنا چاہتا ہے تو پہلے وہ دل آڑے آتا ہے اس کے, یہ دل سے گزرتا ہے, دل اجازت دیتا ہے کہ ہاں بھائی بول, صحیح بات ہے یہ, تب یہ بولتا ہے مومن, پہلے دل سے رجوع کرتا ہے. اور منافق اس کا دل اس کی زبان سے پیچھے ہوتا ہے, تو جو منہ میں آیا پھٹ کر کے اس نے داغ دیا, دل سے رجوع کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا, دل تو پیچھے رہ جاتا ہے اس کا. یہ بہت مطلب یہ منہ پھٹ جا ہوتے نا, ہاں 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 کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں بچے کھول کے, اور بات بات پہ مذاق مسکری طنز ٹون اور بول بچن اور ڈائیلاگ جو بولتے رہتے ہیں نا, ایسوں کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کفریات نکل جائیں ایسوں کے منہ سے. اللہ کرے کہ ہمیں قفل مدینہ نصیب ہو جائے. اب ویسے بھی پہلی پیر شریف آ رہی ہے, اب جو پیر شریف آئے گی وہ پہلی پیر شریف ہوگی مہینے کی, اس میں یوم قفل مدینہ بھی منانا ہے انشاءاللہ. اس کی ترغیب میں مزید ہفتے کو بھی عرض کروں گا انشاءاللہ, یاد رہا تو, بلکہ اتوار کو تو مغرب سے شروع ہو جائے گا. اب جو اتوار آئے گی نا تو قفل مدینہ, یوم قفل مدینہ, تو آپ لگا لیں اتوار کو مغرب سے لے کر پیر کے مغرب تک, یہ قفل مدینہ یوم قفل مدینہ ہوتا ہے. اس میں حتی الامکان مطلب لے کے کم بولنا ہوتا ہے. ہاں جہاں ضرورت ہے وہاں تو بولنا ہی ہوگا, بات جگہ تو بولنا فرض واجب ہوتا ہے تو بھی بولنا ہی ہے, فالتو باتوں سے بچنا ہے, فضول باتیں, اس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ, وہ فضول ہوتی ہے, اس سے بچنا ہے. گناہوں بری باتوں سے تو ہر وقت بچنا ہے, بولنا ہی نہیں ہے. تو زندگی بھر کا قبر کے کنارے تک پہنچتے ہوئے جب تک سانس ہے باقی, وہ بولنا نہیں ہے بری بات, اور سانس نکل گیا تو بری بات کہنے کا موقع نہ رہا, اب تو بول نہیں پائیں گے نا. یہ سمجھانے کے لیے گناہ بری بات تو کرنی نہیں ہے, تو فائنل ڈیسیزن لے لینا اپنے کو, نہ غیبت کرنی ہے, نہ جھوٹ بولنا ہے, نہ کسی کا نہ حق دل دکھانا ہے, نہ دھوکہ دینا ہے, نہ چگلی کھانی ہے, یہ کرنے نہیں ہے اس طرح کے گناہ تو ہوں گے انشاءاللہ. ہم پکی نیت کریں گے اللہ بچانے والا ہے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں پچھلے ہم کووڈ سے گزرے, اور اسی کووڈ کے دوران میرے والدین کا انتقال یا کے بعد دیگرے ہو گیا اللہ رضا الہی سے, تو کئی علماء حضرات سے میں نے معلومات کی کہ جو ایصال ثواب کا معاملہ ہے اس کو ہم کیسے بہتر انداز میں پرفارم کر سکتے ہیں. تو کئی لوگوں نے کہا کہ جی آپ قرآن پڑھ رہیے یا عبادت کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے, یہ بہتر ہے. کئی لوگوں نے کہا کہ اگر آپ مالی طور پہ لوگوں کی امداد یا جو آپ مدد کر سکتے ہیں اپنی توفیق کے حساب سے اگر وہ کریں گے تو وہ والا طریقہ کار ایصال ثواب کے لیے بہتر ہے. تو آپ کائنڈلی اس میں مجھے میری رہنمائی فرمائیے کہ کیا عبادات زیادہ بہتر ہیں یا اگر عبادات کے ساتھ ساتھ مالی امداد کو زیادہ کر دیا جائے یا بہتر انداز میں کیا جائے تو وہ بہتر ایصال ثواب کا ذریعہ رہے گا.
اللہ پاک آپ کے والدین کو غریق رحمت فرمائے, ان کی بے حساب مغفرت کرے, آپ کو صبر دے. ماشاءاللہ ماں باپ کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں, اللہ تمام اولاد کو اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. مالی عبادات جو ہیں اس کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے, جسمانی عبادات کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے, تلاوت کلام پاک ہر نیکی جس میں ثواب ملا نا وہ اس کا ایصال ثواب ہوتا ہے. فرض نمازوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں, روزوں کا بھی کر سکتے ہیں, حج کا بھی کر سکتے ہیں. اچھا اب یہ کہ ہر طرح کا ایصال ثواب کریں, جیسے یہ تلاوت وغیرہ جو ہے نمازیں نوافل یہ بھی کریں, اور مدد بھی کرنی چاہیے کہ دوسروں کو نفع پہنچے, اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. جیسے کہ بارگاہ رسالت میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت بتائیے کہ میری ماں کو انتقال کے بعد فائدہ پہنچے، تو آپ نے ارشاد فرمایا پانی، تو آپ نے پھر وہ کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوا کر فرما دیا کہ لکھ دیا اس پر ہاضا لے ام سعد، یہ ام سعد کی ماں کے لیے، اس کا ثواب جو ہے یہ ماں کے لیے، تو پانی کے ذریعے عیسیٰ علیہ ثواب کی تو حدیث میں باقاعدہ صراحت موجود ہے کہ پانی کے ذریعے عیسیٰ علیہ ثواب کرو، تو یہ کہ کہیں مسجد میں ضرورت ہے کنواں کھدوا دیا آپ نے، ہے نا، یا کہیں کسی علاقے میں لوگوں کے کنویں کی تکلیف، پانی کی تکلیف، وہاں کنواں کھدوا دیا، یا ٹیوب ویل لگوا دی، یا پانی کے نلکے لگوا دیے مسجد میں وضو خانے کے لیے، یا پینے کے لیے پانی کی ٹنکی لگوا لی، یہ بھی عیسیٰ علیہ ثواب کی صورت ہے، محرم شریف میں بھی لوگ عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں، یہ شہداء کربلا کے لیے، یہ بھی بالکل جائز ہے کہ اسی سے کہ پانی کے ذریعے عیسیٰ علیہ ثواب کا تو حدیث میں صراحت ہے، اور دوسرے طریقوں سے عیسیٰ علیہ ثواب کی ممانعت بھی نہیں ہے، تو پھر جہاں جیسا موقع ہو وہاں عیسیٰ علیہ ثواب کیا جائے، اب جیسے کہ آپ کا کوئی پڑوسی ہے وہ مطلب غربت کی وجہ سے بیچارہ تکلیف میں ہے، تو اب یہ کہ بہت پیارا موقع ہے کہ آپ ثواب کریں، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی آپ کو یہ ثواب ملے گا، ایک مسلمان کی مدد کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اس کے دل خوش کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اس کی مالی مدد کر دیں، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں ماں کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کر رہا ہوں، آپ چپکے سے پھر ماں باپ کو عیسیٰ علیہ ثواب کر دیں اور بارگاہ رسالت میں اس کو نظر کر دیں، یہ تو ہے نہیں کہ ایک ہی کو عیسیٰ علیہ ثواب کریں گے تو سارا ختم ہو جائے گا، نہیں نہیں، سارے نبیوں کو عیسیٰ علیہ ثواب کریں گے، جنات جو مسلمان ہیں ان کو بھی عیسیٰ علیہ ثواب کریں گے، فرشتوں کو بھی عیسیٰ علیہ ثواب کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، اور اپنے ماں باپ کو بھی عیسیٰ علیہ ثواب کریں گے، جس چیز کا تذکرہ کریں گے، جس چیز کا نام لیں گے کہ میرے ماں باپ کو ثواب پہنچے تو اس سے ان کو خوشی حاصل ہوگی، ورنہ ثواب تو سب کو پہنچے گا جن کو آپ عیسیٰ علیہ ثواب کریں گے، اور یہ خاص کر آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ماں باپ کے پاس، جو فوت شدہ ماں باپ کے پاس، ہر ہفتے ماں باپ کے پاس جمعے کو اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں، نیکیاں دیکھ کر ماں باپ کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، جبکہ ماں باپ کے پاس گناہ بھی پہنچتے ہیں نا، اعمال پہنچتے ہیں، تو گناہ دیکھ کر ماں باپ کا چہرہ جو مرجھا جاتا ہے، یعنی یہ رنجیدہ ہوتے ہیں، تو صدمہ پہنچتا ہے، تو فوت شدہ والدین کو صدمہ پہنچانا، ان ماں باپ کو صدمہ پہنچانا جنہوں نے پالا پوسا، گند کچرا اٹھایا، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، کمانا سکھایا، اور ابھی ان ماں باپ کو ہم نمازیں چھوڑ چھوڑ کر، نمازیں ترک کر کے ان کو رنجیدہ کرتے رہے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، وعدہ خلافیاں کر کے، غیبتیں کر کے، یا اور جو بھی گناہ ہے، داڑھی منڈانا، یہ بھی ذرا گناہ کا کام ہے، تو گناہ کر کر کے ہم ماں باپ کو رنجیدہ کرتے رہے، تو یہ ظاہر کہ قرینے انصاف نہیں ہے، ہر گناہ سے توبہ کر کے بندے کو نیک بن جانا چاہیے، کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ماں باپ بھی خوش ہوں گے، اللہ اور رسول کی رضا بھی حاصل ہوگی، اللہ اخلاص نصیب فرمائے، ہم سب کو نیک بنا دے اللہ پاک، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
رجب شریف جو ہے یہ ماہ حرام میں سے ہے، تو کیا ماہ حرام میں کچھ مخصوص تعداد کے روزے رکھنے کی کوئی فضیلت، اس بارے میں اگر کوئی روایت بیان ہو جائے؟
اول تو یہ ماہ حرام، یہ بعض لوگ اس میں بھی چونکتے ہوں گے، جو حلال حرام تو سنا ہوتا ہے، تو یہ حلال کے مقابلے میں حرام نہیں ہے، یہ حرام معنی حرمت والا، حرمت معنی عزت، تو یہ عزت والا مہینہ ہے، اور بیت المسجد حرام، کعبہ جس میں ہے، حرمت والی مسجد، ساری مسجد حرمت والی ہے، اس کا نام مسجد الحرام ہے، حرمت والی مسجد، محرم الحرام زیادہ مشہور ہے، یہ بھی حرمت والا مہینہ، دوبارہ لے کے یہ حرمت والا مہینہ، اس کے روزوں کی خصوصیت ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ یعنی سیٹرڈے کے روزے رکھ کے اس کے لیے دو سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. اچھا یہ ذہن میں رہے کہ ماہ رجب ضرور ماہ حرام ہے، اس میں رکھیں گے تو بھی یہ ثواب ملے گا. اور کل چار ماہ حرام، قرآن کریم میں چار ماہ حرام کا تذکرہ ہے، تو اس میں ماہ حرام میں ذوالقعد، ذوالحج، محرم یہ تینوں تو کنٹینیو ہیں، اور پھر یہ رجب جو اب شروع ہوا ہے. تو یہ چار مہینے ماہ حرام ہے، تو ان میں جس مہینے میں بھی یہ تین روزے رکھیں گے تو یہ ثواب ملے گا انشاءاللہ. سب نیتیں کریں، بلکہ ہم نے تو شروع کی بھی ہے، اعلان بھی کیا تھا ہفتے کو کہ کم از کم چھ روزے، کیونکہ اس میں خواجہ غریب نواز کا عرس بھی ہے نا چھٹی شریف کو، دعوت اسلامی اولیاء کرام کے فیضان سے چل رہی ہے، فیضان اولیاء ہے، فیضان اولیاء دعوت اسلامی الحمدللہ. تو یہ فیضان اولیاء تو ہم اولیاء کرام کے دن مناتے رہتے ہیں، اس سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو لوگوں کو سیکھنے کو بھی ملتا ہے. یہ بھی چھ روزے بھی، یہ چھ مدنی مذاکرے یہ بھی فیضان اولیاء ہے. ہاں خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف کی نسبت سے تم نہیں ہے، چھ روز چھ مدنی مذاکرے چند سال سے کر رہے ہیں. ہمارے ایک رکن شورا ہے الحاج سید عارف علی شاہ صاحب، مرکز ملی شورا کے رکن داؤدی صاحب کے، انہوں نے ایک بار یہ جب کراچی تشریف لائے تھے تو انہوں نے ہمارے مدنی مشورے میں فرمایا تھا رجب کی بھی چھ کر دو نا، گیارہویں شریف میں تو گیارہ ہو ہی رہے غوث پاک کے، تو ہم نے وہیں ڈن کر دیا ٹھیک ہے بھائی ہم رجب کے بھی کیا کریں گے. اور بولو الحمدللہ رجب کے بھی چھ چند سالوں سے یہ الحمدللہ یہ ہو رہے ہیں مدنی مذاکرے، فیضان اولیاء ہوا نا، خواجہ صاحب کی برکت ہے نا الحمدللہ. تو یوں مطلب یہ کہ چھٹی شریف کی نسبت سے چھ روزے کی ہم نے مطلب ایک مہم دی ہوئی ہے کہ کم از کم چھ روزے رجب میں رکھیں، اور اس کو ہم نے اول پوزیشن دی ہے اور یعنی فرسٹ کیٹیگری، اور دو اگر چار روزے رکھیں پورے رجب میں تو سیکنڈ کیٹیگری، اور تیسری کیٹیگری صرف دو روزے رکھے تو بھی تیسرے نمبر پر. یہ آسانی کے لیے، ورنہ ایک تعداد ملے گی آپ کو جو رجب اور شعبان کے پورے روزے رکھتے ہیں الحمدللہ، تو وہ بھی چھ میں تو آئی گئے نا، تو یہ ہم کو ملے گا. نام بھیجیں اور ہم انشاءاللہ آج ان کا فگر بھی اناؤنس کریں گے، اور اس طرح ترغیب مزید بڑھے گی. اور آپ آپس میں معلومات کر کے گھر میں معلومات کریں کہ وہ جو روزے رکھتے ہیں تو ان کے بھی آپ فگر بھیجیں، نام بھلے نہ بھی بھیجیں کہ اتنی تعداد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پاکستان میں تو یہ بڑا پیارا موقع ہے کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ جو آپ نے تین دن بیان کیے ہیں، تو کل پہلی تاریخ بھی جمعرات ہے، پھر جمعہ بھی ہے اور ہفتہ بھی ہے، تو ویسے تو تین دن کے فضائل آپ نے بیان کیے، لیکن جمعرات، جمعہ، ہفتہ، تو یہ تینوں دن پاکستان میں ابتدائی تین دن ہے الحمدللہ.
ماشاءاللہ. تو یوں تو پہلا روزہ جو ہے نا رجب کا،
جی
اس کے وہ تین سال کا کفارہ ہے، تین سال کے گناہوں کا کفارہ. دوسرا روزہ رجب کا دو سال کا کفارہ، اور تیسرا ایک سال کا کفارہ. رجب میں جتنے بھی دن ہیں ہر دن کے روزے کا ایک ماہ کا کفارہ، ایک مہینے کے گناہ معاف ہوں گے. تو جہاں مطلب یہ گناہوں کے معاف کرنے کی اس طرح کی بشارتیں ہوتی ہیں، فضائل ہوتے ہیں، یا چھوٹے گناہ مراد ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ جس کو بولتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ جو ہے وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اور رکوع کے لیے بعد میں یا بعض کبیرہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں تلافی بھی ہوتی ہے، یعنی وہ جو کمی ہے اور نقصان ہے وہ اس کو پورا بھی کرنا ہے. جیسے نماز جان بوجھ کر قضا کی تو یہ کبیرہ گناہ، بڑا گناہ ہے، تو توبہ کر لے، توبہ کی ساتھ میں نماز کو قضا بھی کریں گے تب یہ توبہ مکمل ہوگی، کمپلیٹ ہوگی اور گناہ معاف ہوگا. قضا کرنے کا نماز معاف نہیں ہوگی، نماز تو قضا کرنی پڑے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ
بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا نفل روزوں کی تحریک کے تعلق سے یہ فگر میرے پاس پہنچے ہیں. فگر کے مطابق عرض کروں گا, ماہ رجب المرجب 1443 ماہ رجب شریف. میں رجب المرجب کم بولتا ہوں, نکل جاتا ہے مجھے کہ یہ شاید عوام کی زبان پہ آتا نہیں ہوگا. رجب شریف یہ آسان ہے. رجب شریف 1443 سن ہجری میں نفل روزوں کی مدنی تحریک. نفل روزوں کی نیتیں 2 فروری 2022 29 جمادی الآخر 1443 سن ہجری کو یہ ان کو ملی ہیں ہمارے شعبہ اصلاح اعمال کو. 6 روزوں کی نیتیں کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 6927, اسلامی بہنوں کی تعداد 13384, 4 روزوں کی نیتیں اسلامی بھائی 8979, اسلامی بہنوں کی تعداد 6073, اسلامی بھائیوں کی تعداد یہ 2 روزوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 17724, اسلامی بہنوں کی تعداد 10132. کل روزے کی رکھنے کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 33630, اسلامی بہنیں 29589, ٹوٹل بنیں گے 63219. مزید اگر جو ناز جمع کروائیں ابھی تک تو وہ بھی اپنے اپنے فگر بھیجیں, انشاءاللہ اور بھی ان میں تعداد اضافہ ہوگا انشاءاللہ. یہ پورے مہینے میں رکھنے انشاءاللہ, چھ تو ہماری طرف سے یہ, باقی آپ کو تو اللہ توفیق دے تو پورے مہینے کے رکھیں رجب شریف کے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
آنکھ کا پھڑکنا یا آنکھوں کا پھڑکنا یہ کوئی بیماری یا پھر کوئی اور وجوہات ہیں؟ پاک و ہند میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جس کی اگر دائیں یعنی رائٹ آنکھ پھڑ پھڑاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوش قسمتی کی علامت ہے, اور اگر کسی کی لیفٹ یعنی بائیں آنکھ پھڑ پھڑاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدقسمتی کی علامت ہے. ہند میں یہ بات بہت اہم سمجھی جاتی ہے کہ مردوں کی دائیں یعنی رائٹ آنکھ کا پھڑکنا اور خواتین کی بائیں یعنی لیفٹ آنکھ کا پھڑکنا کارآمد سمجھا جاتا ہے. اچھا, چین میں اگر کسی کی رائٹ یعنی دائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو اس کو بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے, اور اگر کسی کی لیفٹ یعنی بائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ خوش قسمتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بے ساختہ دونوں آنکھیں پھڑ پھڑاتی ہیں تو اس کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے. امیر اہل سنت سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ آنکھوں کا پھڑ پھڑانا یا پھڑکنا یہ کوئی بیماری ہے یا یہ خوش قسمتی اور بدقسمتی کی علامت ہے؟ پلیز بتائیے گا کیا ہے حقیقت, کیا افسانہ؟
اللہ اکبر. خوش قسمت تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اب اس کی آنکھ کبھی زندگی میں بھی نہ پھڑ پھڑائے, آنکھ ہی نہ ہو ہی نہ بھی نہ, لیکن اگر دامن مصطفیٰ ہاتھ میں تو یہ سب سے بڑا خوش قسمت ہے. یہ آنکھیں پھڑ پھڑانے کا کوئی مطلب کنسپٹ نہیں اسلام میں. بس یہ پھر دیکھو نا, چائنا میں کچھ اور الٹا ہو گیا نا, ہند میں کچھ اور مطلب یعنی کہ کنسپٹ ہے. یہ خود ہی اس کے بطلان کا اظہار ہو رہا ہے, یہ غلط ہونے کا اظہار ہو رہا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, زیادہ آنکھ پھڑ پھڑا ہے نا تو یہ قسمت کا فیصلہ اس پر مت کیجیے گا. آئی اسپیشلسٹ نے بھی روزی میں برکت کی دعا کی ہوگی نا, اس سے تھوڑا مشورہ کر لیجیے گا. کوئی ڈراپ لکھ دیں گے آپ کو تو میڈیکل اسٹور والے کی بھی روزی میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
دنیا بہت تیز ہو گئی ہے. بچپن میں اگر کوئی موضوع لکھنے کے لیے مل جایا کرتا تھا تو لائبریری میں گھنٹوں کتابوں میں صرف ہو جایا کرتے تھے, جبکہ آج گوگل کریں اور دنوں کا کام منٹوں میں کر لیں. شاید یہی وجہ ہے کہ آج کے دور کو سائنس اور ایجادات کا دور کہا جاتا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے, جبکہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث میں بیان کر دی گئی. مستند صحت عامہ کے ادارے بھوکا رہنے کی پریکٹس کو کئی امراض میں مفید قرار دیتے ہیں, جبکہ یہ بات تحقیقی طور پر ثابت ہے کہ دن بھر یا دن کا کچھ حصہ بھوکا رہنے کے کئی طبی فوائد ہیں اور واضح طور پر انسانی جسم پر اس کے اثرات رونما ہوتے ہیں. برٹش براڈ کاسٹ کارپوریشن کی غذائی افادیت کی ویب سائٹ پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس بات کو دیکھنے کے لیے ماہرین نے کچھ جانوروں پر ٹیسٹ کیے, جس سے پتا چلا کہ دن کا کچھ حصہ بھوکا رہنے سے پارکنسنز یعنی کہ اعضا کی کپکپاہٹ اور الزائمر یعنی یادداشت کی کمزوری کے خلاف حفاظت ہوتی ہے. نیز یادداشت اور دماغی عمل کو سپورٹ کر کے دماغی آفال کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے. اسی طرح اسی تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ دن کا ایک حصہ بھوکا رہنا دماغی صحت کی حفاظت کر سکتا ہے اور اعصابی خلیوں کی پیداوار میں اضافہ کرتا ہے. انسانی مطالعات میں بتایا گیا ہے کہ روزہ بے چینی اور افسردگی یعنی کہ انزائٹی اور ڈپریشن کی علامات کو کم کر سکتا ہے اور سماجی روابط کو بہتر بنا سکتا ہے. ان اثرات کا اندازہ لگانے کے لیے مزید ریسرچ کی ضرورت تو ہے, لیکن اب تک کے نتائج حوصلہ افزا ہیں. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ الحمدللہ ماہ رجب ہمارے درمیان موجود ہے اور ان دو ماہ میں یعنی ماہ رجب اور ماہ شعبان میں نفلی روزوں کے بہت سارے فضائل سننے میں آتے ہیں. اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج کے اس سائنسی دور میں اور تحقیقات کے دور میں بچوں کو یا لوگوں کو روزہ رکھنے کی افادیت قرآن و حدیث کے ذریعے بیان کی جائے یا ضرورت پڑنے پر مزاج کے مطابق ان سائنسی تحقیقات کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے. آپ کی نظر میں اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ رہنمائی فرمائیے.
بے شک قرآن و حدیث میں روزوں کے فوائد فضائل بیان ہیں اور یہ سائنس تو اب کہہ رہی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے فرما چکے سومو تصحو, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظہ شریف میں آپ کے وفات شدہ والد صاحب وفات پا چکے تھے, لیکن وہ حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد گرامی ہیں خواب میں تشریف لے آئے اور مجھے کہا کہ آئندہ رمضان میں تم سخت بیمار ہو جاؤ گے, مگر دیکھو روزہ مت چھوڑنا. اب آلاز ہوتی ہے تو ولیوں کا گھرانہ ہے, یہ ولی ان کے والد ولی ان کے دادا ولی تو اولیاء کرام اور عاشقان صحابہ اہل بیت. تو اللہ تو فرماتے ہیں کہ والد صاحب نے فرما دیا تھا, واقعی رمضان شریف کی جب تشریف آوری ہوئی میں تو سخت بیمار ہو گیا, لیکن الحمدللہ میں نے کوئی روزہ قضا نہ کیا اور الحمدللہ روزوں کی برکت سے میں ٹھیک ہو گیا. کیوں نہ ہوتا کہ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے سومو تو صحیح روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو یوں مطلب یہ کہ سائنس تو ابھی سرفوڑی کر رہی ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری باتیں پہلے ہی بتا دی ہیں. روزہ جو ہے اس کے فوائد جو ہے روحانی فوائد بھی ہے جسمانی فوائد بھی ہیں طبی فوائد بھی ہیں. روزہ رکھنے میں پروفٹ ہی پروفٹ ہے, نقصان نہیں ہے. ہاں بعض ایسے امراض ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا, تو ان کے بھی اپنے مسائل ہیں روزوں کے, رمضان شریف میں ان کے اپنے مسائل ہیں روزے رکھنے کے, وہ باقاعدہ مسائل ہیں کہ کب یہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے وغیرہ. تمہارا لیے کہ قرآن و حدیث سے بھی سمجھائی جائے اور اگر یہ سائنسی تحقیقات بھی بتائی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اس سے بھی بندے کو رغبت ملتی ہے, قریب آتا ہے اور یہ مطلب عمل پر اس کو ابھار ملتا ہے. لیکن جو بھی ہے جسمانی فائدے کے لیے روزہ رکھیں گے تو جسمانی فائدہ ہو اپنی جگہ پر نہ ہو لیکن ثواب نہیں ملے گا. جو بھی کرنا ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے, ثواب کے لیے کرنا ہے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور یہ جسمانی فائدے یا سائنسی فائدے یا میڈیکلی فائدے یہ بھی کہیں نہیں جاتے. برکات المفاتیح کے حوالے سے مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ قدرے بھوکا رہنے میں 10 فائدے ہیں, تھوڑا بھوکا رہنے میں, تھوڑا بھوکا قدرے مانے تھوڑا سا, تھوڑے سے بھوکے رہنے میں 10 فائدے ہیں, جسمانی صحت, دل کی صفائی, طبیعت کی حشاشی بشاشی, طبیعت کہنے کے وہ اچھا فیل کرنا یعنی چستی, طبیعت کی حشاشی بشاشی یعنی چستی, دل کی نرمی, طبیعت میں انکسار و عجز, تکبر و غرور کا ٹوٹنا, گناہوں کی کمی, درمیانی درجے کی نیند, عبادات کا شوق, ذکر الہی میں لذت و ذوق وغیرہ. حوالہ میرات المناجی جلد 7. تو دیکھا کتنے فوائدے تھوڑا سا بھوکا رہنے میں. تو یہ بھوک یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, افسوس کہ ہم مطلب بالکل برداشت نہیں کر سکتے, تھوڑی سی بھوک لگی اور بس وہ ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ ملے کچھ ملے کچھ ملے. اللہ کرے کہ ہم بھی فاقہ مستی کرنا سیکھ لیں اور روزے رکھنے کی سعادتیں ملتی رہیں. تو رجب اور شعبان کے روزے کے بڑے فضائل ہیں, ابھی ان کا تذکرہ کچھ دیر پہلے ہی ہوا ہے الحمدللہ, جن سے ہو سکے وہ ضرور اس سعادت کو حاصل کرے, ڈھیروں ڈھیر ثواب بھی ملے گا اور ساتھ میں وہ طبی فوائد بھی حاصل ہوں گے اور دن بھر وہ کھاتے پیتے رہنے کے جو خرچے ہیں شاید اس میں بھی بچت ہو جائے گی. شاید اس لیے کہ بعض اوقات سحری اور افطار میں بڑی ہرس ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا اور زیادہ سے زیادہ کھا جاؤ سحری میں, کہ سارا دن نہیں کھانا ہے, اور افطار میں بھوکے شہر کی طرح ٹوٹ پڑو کہ سارا دن کھایا نہیں ہے, وہ ایسا بھی نہیں کر رہا ہے. پھر وہ فوائد مشکل ہے, الٹا پیٹ ہو سکتا ہے کہ ڈسٹرب ہو جائے. رمضان شریف میں بہت سارے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, ہاں کلینک وغیرہ جائے تو بھیڑ ہو جاتی ہے آخری دنوں میں, خاص کر عید کے دنوں میں بخار میں تپ رہے ہوتے ہیں, یہ روزے کی وجہ سے نہیں بیمار ہوئے ہوتے, یہ زیادہ کھانے پینے اوئلی غذائیں تلی ہوئی غذائیں ڈیپ فرائڈ وغیرہ جو کھاتے ہیں نا کباب سموسے پکوڑے, تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہی بےچارے زیادہ تر بیمار ہو جاتے ہیں. لیکن کوئی بیمار ہو گیا تو اس کو یہ تانا نہ دیا جائے گا کھا پکوڑے نکل سموسے اس طرح صحت اچھی ہو جائے گی, یہ نہیں کہنے گئے. ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے بیمار ہوا ہو, کباب سموسے کھا کر بھی بیمار ہوا ہے بالفرض, اب کیا سبب ہے اللہ ہی جانتا ہے, ہوا بھی ہے تو چلو, یا شیخ اپنی اپنی جگہ اپنی کریں آپ, کیوں کسی کا دل دکھائیں, اس نے کباب سموسے کھائے تو بیمار ہو گیا, برا لگے گا نا سنے گا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
لنڈے کا مال استعمال کرنا کیسا؟
کوئی حرج نہیں استعمال کرنے میں, جو لنڈا بازا کے کپڑے ہوتے ہیں غریبوں کا تو بڑا بھلا ہو جاتا ہے یار, اس میں بعض ایسی چیزیں مل جاتی ہیں اس میں, جیسے کہ یہ سویٹر ہی لے لو یار, غریب آدمی اگر نیا لینے جائے گا تو یہ بولے گا یار میں پیٹ میں ڈالوں یا تن پہ ڈالوں کیا کروں, میں بہت مہنگا ہوتا ہے نیا سویٹر, پرانے پہلے تو دو دو تین تین پانچ پانچ روپے کے مل جاتے تھے, اب مہنگے ہوں گے لیکن نیا بھی تو مہنگا ہو گیا ہوگا, سمجھو نیا 1000 روپے کا ملتا ہوگا تو پرانا 50 روپے کا مل جائے گا, پھر جیسا سویٹر بعض بات یہ بھی ہوتا ہوگا کہ پرانا نئے سے مہنگا ٹکا دیتے ہوں گے انجانوں کو، جب ہے جیسا موقع، لیکن نسبتاً یہ پرانے کپڑے جو ہوتے ہیں لنڈا بازار کے سستے ہوتے ہیں، غریبوں کے لیے آسان ہے، تو شرن کوئی عرض نہیں ہے، اگر مالدار بھی پہنتا تو اس کو بھی گناہ نہیں ہے، دھونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، پاک ہے جب تک کنفرم پتا نہ ہو کسی چیز کے ناپاک ہونے کا، اس کو پاک ہی کہیں گے۔
امیر لسنت سے میرا سوال ہے، گلے میں کوئی ایسی چیز پہننی ہو جس پر اللہ رسول کا نام لکھا ہو، کیا اسے پہن کر باتھ روم جا سکتے ہیں؟
اچھا، جس میں اللہ رسول کا نام لکھا ہو، ہے نا، کوئی پاک کلام لکھا ہو، ہاں تو یہ تو اگر بالکل اوپن ہے پھر تو بالکل یعنی کہ اس کو اتار نہیں ہوگا، اور اگر کپڑوں میں چھپا ہوا ہے تب بھی ادب یہی ہے کہ اس کو اتار کے جائے، جیسے تعویذ ہوتا ہے تو اس کو بہتر یہ کہ اگر واش روم میں جائے تو اتار کے ادب کی جگہ باہر رکھ دے، اگر یہ چھپا ہوا ہے اور واش روم میں چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر اوپن اوپن لکھا ہوا ہے پھر تو ہم مفتی صاحب بتائیں گے ناجائز ہے یا کیا۔
اس کو اجازت نہیں دی جانے کی، اس کو منع لکھا ہے بھارت شریعت کے اندر کہ اس طرح جو کھلا ہوا ہو اس کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو موم جامع اس کو کر لیا ہو، چھپا لیا ہو، پھر اس کے بعد وہ لے کے جائے گا۔
صلو علی الحبیب اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان صلی اللہ علیہ محمد۔
کہتے ہیں کہ مرغے کو جب فرشتے نظر آتے ہیں تو اذان دیتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھا جاتا ہے کہ مرغا وقتاً فوقتاً اذان دیتا رہتا ہے۔
مرغا جب اذان دے تو اللہ پاک سے اس کا فضل مانگا جائے، کیونکہ مرغا فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، مثلاً کہا یا اللہ پاک مجھ پر اپنا فضل فرما، فضل و رحمت فرما، وہ عربی میں بھی دعائیں وہ بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یا اللہ پاک میں تجھ سے تیرے فضل و رحمت کا سوال کرتا ہوں، تو اردو میں بھی اپنی مادری زبان میں بھی فضل مانگ سکتے ہیں اللہ سے۔
سوشل میڈیا پہ ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ گانا گانا اور سننا یہ حرام کیوں ہے؟
اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا میوزک سے، موسیقی سے، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میں یہ آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، آپ نے اپنی بعثت کا، اپنے دنیا میں تشریف لانے کا ایک مقصد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں یہ آلات موسیقی کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہ کہ جو اتنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس شے سے ناراض ہیں تو اب یہ کہ اس کو اپنانا کتنا برا ہے، تو بہرحال یہ کہ علماء نے اس کو حرام لکھا ہے، اس لیے یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ روح کی غذا جو کہتے ہیں تو جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو تو اس وقت تو ہم تو یاسین شریف پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں نے حدیثوں میں یاسین شریف کا کہا گیا ہے کہ یاسین شریف سے اس کی متاثانی ہوتی ہے میت کو، اب روح جب نکل رہی تو اس کو غذا دے کر بھیجنا چاہیے نا، تو ہم یاسین شریف کی غذا دیتے ہیں، اللہ کے ذکر کی غذا دیتے ہیں، جو روحانی غذا سمجھتے ہیں موسیقی کو وہ لے لیں، ڈھول پہن لیں تمبورا گلے میں اور بھونپو لے لیں اور بجانا شروع کر دیں، اپنی جو ماں دنیا سے جا رہی ہے، باپ دنیا جا رہا ہے، خاندان والے آپ کو مسئلہ بتائیں گے کہ روح کی غذا کیا ہوتی ہے، خالی باتیں کرتے لوگ یار، روح کی غذا ہے، روح کی غذا ہے، یہ موسیقی حرام ہے، شریعت نے اس سے ہمیں منع کیا ہے، خلاص اللہ رسول نے جس کام کو منع کر دیا منع ہو گیا، اپنی عقل ہوشیاری اس میں نہیں چلتی۔ یاسین شریف روح کی غذا ہے، تلاوت قرآن روح کی غذا ہے، ذکر اللہ روح کی غذا ہے، مسجد میں الحمدللہ ہم چھوٹ سے کرتے ہیں، تم یہ تمبوڑے لے کر اور ڈھولکیاں لے کر مسجد میں بیٹھو گے کیا؟ کہ روح کی غذا ہے بھائی یہ تو لوگ بتائیں گے روح کی غذا کس کو بولتے ہیں, وہی ڈھول جو سر پہ ہی توڑیں گے پھر مسئلہ سمجھا دیں گے عوام. تو کوئی نہیں کرتا ڈھول باجے نہیں بجاتا مسجد میں اور اسے بولتے روح کی غذا ہے. اس لیے وہ اگر آپ خدا نہ خدا اپنا نفس پسند کرتا ہے تبلے کی تھپ پر ٹانگے تھرکانا نعوذ باللہ, تو اس کو مطلب یعنی کہ وہ جواز کا رنگ نہ پہنا جائے کہ یوں ہے اور یوں ہے, یہ ہے جائز ہے روح کی غذا ہے فلاں ہے فلاں سے ثابت ہے فلاں سے ثابت ہے. قرآن و حدیث نے جس کو منع کر دیا وہ کسی سے ثابت ہو نہیں سکتا. مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گانے باجے کی آواز دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جیسے پانی نباتات گھاس پھوس وغیرہ کو اگاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
اللهم
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
حارث ستاری مرکزی جامعۃ المدینہ درجہ صابیہ. میرا سوال یہ ہے کہ نکاح کے وقت اگر قاضی صاحب نے پوچھا دولہے سے کہ کیا آپ کو قبول ہے تو پہلی باری میں اس نے کہا کہ ہاں قبول ہے, دوسری مرتبہ اس نے مزاحن یا کسی بھی وجہ سے کہا کہ مجھے قبول نہیں ہے, پھر تیسری مرتبہ جب اس سے پوچھا گیا کیا آپ کو قبول ہے تو اس نے کہا ہاں مجھے قبول ہے, تو کیا اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے کہ تین میں سے دو اکثر ہے اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟
اللہ اکبر. پہلی بار جب قبول ہے کہا تو نکاح ہو گیا, تین بار مستحب ہے, تین بار جو قبول ہوا تھے نا ایک بار کافی ہے, تو ایک بار قبول کر لیا اب دوسری بار کہا کہ قبول نہیں ہے تو اس کہنے سے فرق نہیں پڑے گا, نکاح باقی رہے گا, اکثر کی بھی ضرورت نہیں ہے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟
ایسا ہی ہے, جب اس نے کہہ دیا کہ قبول ہے تو نکاح تو ہو چکا ہے ایک ہی دفعہ میں, آگے جو ہوتا ہے وہ تاکید کے طور پر بہتر ہوتا ہے کہ کروا لیا جاتا ہے. لیکن ابھی اس پہ بھی آپ رہنمائی فرما دیں کہ اصل میں آج کل یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ اس وجہ سے چل پڑا ہے سوشل میڈیا وغیرہ کے حوالے سے کہ نکاح کی ایسی بابرکت محفل ہوتی ہے اور باقاعدہ نکاح ہو رہا ہے ایک اچھے انداز میں, تو اس میں بھی یہ شرارتیں کرنے لگے ہیں دولہے. یعنی بعض اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں کہ بھائی کیا ایک دفعہ بول تو دیا, بار بار کیوں پوچھ رہے ہو قبول ہے قبول ہے قبول ہے. تو اب یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہونے لگے. ابھی کون کرتا ہے اس طرح, یعنی یوں کہنا کہ مجھے قبول نہیں ہے, تو وہاں اگر اس کا باپ وغیرہ ہے اور سسر وغیرہ موجود ہیں تھوڑے سمجھدار قسم کے, تو پھر اس کی ترکیب بھی بنا سکتے ہیں صحیح طریقے سے.
بہرحال اب یہ بھی سوشل میڈیا ہی کی مطلب وجہ سے بےچارے نے سوال کیا ہوگا نا, جس نے بھی کیا تو خیر وہ مسئلہ عرض کر دیا گیا, اور یہ اس سے موقع پر شرارتیں نہیں کرنی چاہیے, لوگ بےچارے کنفیوز ہو جاتے ہوں گے اس میں, نا قبول بولتا ہوگا نا یا کتنی بار پوچھو گے, یہ تو قاضی کی بھی توہین ہوئی نا, دل آزاری بھی ہوگی نا, یہ تو کوئی بہت زیادہ منچلا اور شرم و حیا سے بالکل کورا کوئی ہوگا وہی بولتا ہوگا, باقی اس طرح کوئی عام طور پہ کرتا نہیں ہے, ایک لاکھوں کروڑوں میں کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہوگا, بے وقوف آ جاتا ہوگا نکاح پڑھانے کے لیے, پتہ نہیں بیچاری کا جو اس کے نصیب میں منڈی ہے اس کا کیا ہوگا پھر اگر ایسا اس کو بر ملا ہے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ دعائے قنوت یہ جس طرح عربی میں لکھی ہوئی ہے اسی کے نیچے جو ہے وہ انگلش میں بھی دعائے قنوت کو لکھا گیا ہے, تو کیا اس طرح عربی کو اس طرح انگلش میں لکھنا درست ہے؟
اللہ
نہیں, اس طرح لکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ یوں رومن کے اندر یہ چیزیں لکھی جائیں جو دعائے قنوت بیان کی گئی, اس کے لکھنے کی اجازت نہیں ہے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد
اللہم
بارک لنا
بارک لنا
في رجب
وشعبان
وبلغنا رمضان صلوا على النبي
پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیکی کا کوئی صلہ نہیں ملتا تو یہ ارشاد فرمائیں کہ اس طرح کے جملے استعمال کرنا کیسا ہے کیا واقعی کوئی نیکی کا صلہ نہیں ملتا یا واقعی نیکی کا زمانہ اب ختم ہو چکا ہے ہماری رہنمائی فرمائیں
نیکی کا زمانہ تو شروع سے ہی ہے اور آخر تک ہے نیکی کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ تو ہے نہیں یہ عام طور پہ لوگ یہ نیکی سے مراد یہ احسان بولتے ہیں یار کسی کو احسان کرنے کا زمانہ نہیں ہے قرضہ دو تو نکالتے نہیں ہیں کھا جاتے ہیں پیسے چھوڑو یار آج کوئی یار بھلائی کرنے کا ٹائم نہیں اس طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی نہ کہا جائے کہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے یا نیکی کا صلہ نہیں دیتے لوگ تو یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ بندوں کے لیے کیا احسان کیا تو اس سے بدلہ بھی چاہیے تو اگر اللہ سے بدلہ لینا ہے تو پھر بندوں کا شکوا کیسا کہ میں نے اس کے ساتھ اتنی بھلائی کی اور اس نے مجھے جوتے مارے یہ بھی غلط ہے جو بھی عمل کرے بندہ اللہ کے لیے کرے جب اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو اب لوگ جوتے مارے یا لاتے مارے صبر کرے ثواب کی امید رکھے اللہ پاک اجر دینے والا ہے احسان جتائے نہیں
ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو توبہ قبول ہوئی یا نہیں کوئی نشانی ہے اس کی
مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے توبہ کی روایات اور حکایات پیج نمبر 50 سے لے کر 51 حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم سے پوچھا گیا ایک آدمی توبہ کرے تو کیا اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں فرمایا اس میں حکم تو نہیں دیا جا سکتا یعنی کہ کنفرم تو کچھ نہیں کہا جا سکتا البتہ اس کی علامت یعنی نشانی پہچان ہے اگر اپنے آپ کو آئندہ گناہ سے بچتا دیکھے اور یہ دیکھے کہ دل خوشی سے خالی ہے اور رب تعالی کے سامنے نیک لوگوں سے قریب ہو بروں سے دور رہے تھوڑی دنیا کو بہت سمجھے اور آخرت کے بہت عمل کو تھوڑا جانے دل ہر وقت اللہ پاک کے فرائض میں منہمک یعنی کہ مشغول رہے بزی رہے زبان کی حفاظت کرے ہر وقت غور و فکر کرے جو گناہ کر چکا اس پر غم و غصہ اور شرمندگی محسوس کرے تو سمجھ لو کہ توبہ قبول ہو گئی توبہ کی روایت و حکایت پیج نمبر 49 تا 50 49 سے لے کر 50
نماز کے دوران پر اوپر والے جو پر پیسے گر جائے پیسے بگڑ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے یہ میرا سوال ہے
اگر پیسے گر گئے نماز کے دوران بھلے گرے پڑے نماز پوری کر کے اٹھا لیا جائے ہاں اگر کوئی پیسے لے کے بھاگ رہا ہے اور وہ اعلی حضرت نے تو 4.5 آنے کا لکھا تھا ایک درم اس وقت 4.5 آنے کے ہوں گے یہ ملفوظات میں یاد پڑتا ہے میں نے پڑھا تھا تو یوں مطلب یہ کہ کوئی بڑا نقصان ہو رہا ہے جیسے کہ وہ 100 کا نوٹ آپ کا گر گیا اب وہ سجدے میں ہی ہے کوئی ہاتھ بڑھا کے سرکا لیا اور نکل گیا جیسے موبائل چوری کرنے کے اس نماز کے دوران آنے والا بھی نمازی ہوتا ہے یا وہ مطلب نماز میں ہوتا نہیں ہے لیکن بعض وقت نماز کا انداز تو کرتا ہے نا تاکہ وہ جیب سے سرکا کر بھی نکل جائے تو اس طرح اگر کوئی لے کر بھاگا اب ضرورت ہے تو اپنے یا کسی اور کے اگر وہ کوئی چور لے کے بھاگا تو اب اس کو پکڑنے کے لیے نماز توڑنے کی اجازت ہے ورنہ یہ کہ اگر وہ ضائع نہیں ہو رہے اور سامنے گرے پڑے تو ٹھیک ہے نماز توڑنے کا یہ جواز نہیں ہے نماز پوری کر لیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں کیا فرق ہے
صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں دونوں اللہ کی نافرمانیاں کبیرہ گناہ بڑا گناہ
جس پر عذاب کی وعیدات تو اگر دونوں پر ہیں لعنت بھی.
اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. بعض نے یہ کہا کہ کبیرہ صرف وہ ہیں کہ جو جن کو باقاعدہ حدیث پاک کے اندر کبیرہ کہا گیا ہے. بعض نے وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا جس پر لعنت آئی ہے اس کو کبیرہ شمار کیا. بعض نے کہ قرآن و سنت میں باقاعدہ جس کے لیے مخصوص کوئی وعید آئی ہو اس کو کبیرہ شمار کیا ہے. تو یوں الگ الگ تعریفیں جہنم میں لے جانے والے اعمال جو کتاب ہے اس کے ابتدا میں لکھی ہوئی ہیں.
ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب.
حضرت صاحب میرا نام ندیم ہے, کراچی سے میرا تعلق ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی امام دل کے اندر کینہ رکھتا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ادا ہو سکتی ہے؟
اصل کینہ تو ایک باطنی گناہ ہے, باطنی مرض ہے, اور اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کینہ رکھا. بالفرض اگر کوئی کینہ رکھتا بھی ہے تب بھی یہ امامت کے شرائط میں سے نہیں ہے کہ اس سے مطلب یعنی کہ وہ امامت نہ کر سکتا ہو, نہیں یہ کہ اس کو مطلب اس کے پیچھے نماز نہ ہوتی ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. تو کنفرم پتہ بھی نہیں چلتا نا کینے کا. تو اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدر چل کے ناظرین
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. مدر چل کے ناظرین الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ یہ ہر مہینے شائع ہوتا ہے اور مکتبۃ المدینہ سے اس کو پرچیز بھی کیا جا سکتا ہے انگلش میں اردو میں. الحمدللہ ماہ رجب شعبان اور رمضان کی برکتیں پانے کے لیے الحمدللہ ہماری مجلس نے عربی میں بھی یہ میگزین جو ہے وہ شائع کیا ہے. آئیے اس حوالے سے آپ کو ایک پروگرام دکھاتے ہیں.
تجد فيها الكثير من المواضيع التي يجب على المسلم أن يعرفها, كما تجد فيها أسئلة وأجوبة مهمة وفيها نصائح وتأملات تربوية جميلة قد يحتاجها أي مسلم بيننا. لدي مجلة نفحات المدينة, يعني نفحات المدينة العلم, في داخلها ما شاء الله مملوء بالعلم, يعني هذا نفحات مدينة العلم. أهم شيء مجلة خلال ساعة ممكن تستطيع تقرأ من بداية إلى النهاية, ومع ذلك تأخذ فوائد كثيرة فيه أسئلة والأجوبة من شيخ مرشد محمد الياس العطاري حفظه الله سبحانه وتعالى. المجلة صغيرة لكن مملوء بالعلم, وأنا قرأت هذا المجلة واستفدت فوائد كثيرة.
مجلة التي أصدرها مركز الدعوة الإسلامية بباكستان, الحمد لله هذا كتاب جميل 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 جدا. في هذه المجلة ما يحتاج إليه الإنسان المسلمون في كل أنحاء العالم.
سہولت و آسانی کے لیے عربک میگزین نفحات المدینہ کی سال بھر کی سبسکرپشن 1600 کی جگہ صرف 1000 روپے میں کی جا رہی ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی عربک میگزین بنام نفحات المدینہ خرید فرمائیں اور اس کی خریداری کے لیے اس فون نمبر پر رابطہ کریں یا پھر اس ای میل ایڈریس کے ذریعے سے رابطہ کیجیے. اور اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی سہولت کے لیے اس ویب سائٹ پر بھی یہ ماہنامہ موجود ہے.
یہ ایک بڑی زبردست کوشش ہے ہماری مجلس کی کہ عربی میں بھی یہ الحمدللہ میگزین جو ہے ہر 3 مہینے میں شائع ہوتا ہے. تو آپ اگر اس کی ایئرلی بکنگ کرانا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کو بتایا گیا, اس پر آپ ضرور بک کریں. اور خاص کر ایسے شخصیات کہ جو عربی جو ہے وہ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ان تک ضرور پہنچایا جائے. اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ مختلف علماء اور شخصیات نے اپنے جو تاثرات دیے تو ضرور اس کی برکتیں پائی جا سکتی ہیں. الحمدللہ روزانہ مدری مذاکرے میں سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے اور جوابات دینے والوں میں قرآن رازی کا بھی ایک سلسلہ بنتا ہے. مدری مذاکرے میں ناظرین سے جو سوالات کیے گئے لاسٹ ٹائم اس کے آئیے جوابات سنتے ہیں. سوال نمبر ون, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے القاب بتائیے. جواب, صدیق اور عتیق. سوال نمبر ٹو, کون سی ہستی قیامت کے دن اپنی قبر مبارک سے سب سے پہلے باہر تشریف لائے گی؟ جواب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سوال نمبر تری, حضرت ابو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عام الفیل کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب, 2.5 سال بعد. ضرور جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, ام زبیر کراچی, بنت محمد ادریس ڈویژن شاہ عالم لاہور, بنت محمد ادریس ڈویژن شاہ عالم لاہور, بنت نعیم اتاریہ گوجرا, سلمان ملک میرپور خاص, خان محمد اتاری, حاجی مرید گوڑ کراچی, حیات اتاری ماتلی. جو تمام درست جواب دینے والوں میں جو قرآن دازی ہوئی ڈرا ہوا, اس کے ذریعے نکلنے والا نام خان محمد اتاری حاجی مرید گوڑ کراچی, ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا کسی کا بھی نام پیش کریں گے, ان کو 12 مہینے تک ان کے دیے ہوئے ایڈریس پر انشاءاللہ رنگین میگزین جو ہے وہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. مزید جو آج کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے سوال ہیں, اور انشاءاللہ یہ کل نماز اذان عشاء تک جو ہے اس کو آپ ایس ایم ایس کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں, اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں, یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر ون, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کتنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات کی تھی؟ سوال نمبر ٹو, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا نام کس نے رکھا؟ سوال نمبر تری, جنازے کو 40 قدم لے کر چلنے کے کتنے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو یہ سوالات کے جوابات جو ہے وہ آپ پیش کریں, انشاءاللہ آپ کا نام بھی قرآن دادی میں شامل کیا جائے گا. مدنی مذاکرہ.